حالات حاضرہ میں چند موضوعات ہیں توجہ طلب، کچھ ملکی ہیں اور بین الاقوامی موضوعات ہیں۔ ملکی موضوعات میں پاکستان کے اندر جس طرح ایک آشفتہ سیاست، غیر یقینی اور ناپائیدار سیاست چل رہی ہے، اس کے نئے مرحلے آ رہے ہیں، جیسے کابینہ کی تبدیلی پاکستان میں ہوئی ہے اور اس تبدیلی کے بعد جو واقعات ہو رہے ہیں، جو تبصرے ہو رہے ہیں، جو مطالب اور موضوعات بیان ہو رہے ہیں، وہ مزید بے چینی کی حالت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ بارہا پہلے اشارہ ہوا ہے کہ ان گزشتہ چند ماہ میں، 8-9 ماہ میں جو کچھ پاکستان کے اندر وقوع پذیر ہوا ہے، یا اس سے بھی کچھ پہلے انتخابات اور انتخابات سے کچھ عرصہ پہلے کا جو تھا، یہ سارے واقعات ایک باقاعدہ سینیریو کے تحت لکھے گئے ہیں اور اسی طرح ترتیب کے ساتھ وقوع پذیر ہو رہے ہیں، حادثاتی حالات نہیں ہیں۔ اور جس طرح تأثر دیا جاتا ہے، ابھی باس ہے کہ حکومت نے اعتراف کر لیا ہے ناکام ہے، نااہل ہے، ان میں قابلیت نہیں ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ یہ بات روز اول سے طے تھی کہ جو ٹیم منتخب کر کے یا اس کو سلیکٹ کر کے لایا گیا ہے، ملکی حالات سنوارنے کے لیے نہیں لایا گیا، چونکہ ترکیب اور ٹیم سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس لیے بنائے گئے ہیں۔ مثلا آپ اگر رقص کرنے والے، ڈانس کرنے والے ڈانسرز کی ٹیم بنا کے اور ورلڈ کپ کرکٹ کا کھیلنے چلے جائیں، تو ٹیم ہی بتاتی ہے کہ یہ کرکٹ کھیلنے نہیں جا رہے، نہ کرکٹ کے لیے یہ بنائی گئی ہے یہ ٹیم، کرکٹ کے میدان میں رقص کے لیے بنائی گئی ہے یہ ٹیم۔ تو کوئی ٹیم سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کرنا کیا ہے اس نے، کوئی ناشناختہ ٹیم نہیں تھی، سب جانتے تھے کہ ایسے افراد جن کو ملکی نظام چلانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، نہ صرف ملکی نظام چلانے کا بلکہ نجی طور پر کوئی شعبہ چلانے کا بھی تجربہ نہیں تھا، جن کو مدیریت، مینجمنٹ، ایڈمنسٹریشن کا ایک دن کا بھی تجربہ نہیں تھا، اور نہ ہی دلچسپی تھی، نہ ہی رغبت تھی، نہ ہی کوالیفیکیشن تھی ان کی یہ کہ اس شعبے میں تعلیم حاصل کی ہو انہوں نے، جس کے نتیجے میں آگے چل کر انسان کسی ادارے کی یا کسی شعبے کی یا کسی علاقے کی مدیریت کرتا ہے، سنبھالتا ہے۔ مدیریت بہت ہی بنیادی انسانی ضرورتوں میں سے ہے، چونکہ مدیروں کے ذریعے ہی سارے امور مملکت کے بھی چلتے ہیں اور حکومت کے بھی چلتے ہیں اور نجی شعبوں کے چلتے ہیں۔ جہاں پر بھی مدیریت درست ہے، وہاں فقر و فاقہ اور محرومی کے باوجود حالات بہتر ہیں۔ مثلا آپ فقیر گھروں میں چلے جائیں جن کی درآمد بہت ہی ناکافی ہے، اتنی ناکافی ہے کہ ان کے روزمرہ کے گزر اوقات کے لیے بھی کافی نہیں ہے، لیکن اس گھر کا سربراہ یا اس گھر کا کوئی فرد ایسا ہے جس کے اندر گھریلو مدیریت ہے، تدبیر منزل، تدبیر خانہ اللہ نے اسے عطا کی ہوئی ہے، ممکن ہے تعلیم کی وجہ سے ہو، ممکن ہے تعلیم یافتہ نہ ہو، کہ عموماً کسی خاندان کے اندر کوئی عورت ایسی مدبر، تدبیر کرنے والی آ جاتی ہے جو سارے گھر کو فقر و فاقہ میں بچے پڑھا لیتی ہے، فقر و فاقہ میں بچوں کو محفوظ رکھتی ہے، فساد میں نہیں جانے دیتی۔ کوئی مرد ممکن ہے اس طرح کا فہیم ہو، ذہین ہو اور شعور، باشعور ہو، وہ کثیر الاولاد بھی ہیں، مثلا ان کے بچے بھی زیادہ ہیں اور ان کے درآمد کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے، ایک کمرے کا گھر ہے، یہ سارا کنبہ اتنا اس ایک چار دیواری کے اندر رہتا ہے، لیکن سارے بچے سنجیدہ، مہذب، تعلیم یافتہ، متدین ہیں، کیوں ہوئے کہ ایک مدیر کے زیر سایہ رہے ہیں۔ اگر یہی اسکول میں آ جائیں, کسی اسکول کا اگر مدیر اچھا ہے جو انتظامی ذمہ دار آدمی ہے, انتظامی سربراہ ہے, اس کے اندر اگر عقل ہے, شعور ہے, تجربہ ہے, تو یہ اسکول اگرچہ عمارت نہ بھی ہو, قدیم میں ایسے اسکول تھے, ہم نے خود پڑھا ہے ایسے اسکولوں میں جن کی عمارت نہیں تھی, کوئی بلڈنگ نہیں تھی, ایک درخت تھا, اس درخت کے نیچے استاد, بڑ کا درخت تھا, اس کے نیچے استاد بیٹھتا تھا اور مختلف کلاسیں ہوتی تھیں, ایک کلاس دھوپ پہ بیٹھی ہوتی تھی, استاد سائے پہ بیٹھ کے پڑھاتا تھا, وہ ایک ہی کلاس سائے پہ بیٹھ سکتی تھی, باقی دھوپ پہ بیٹھے ہوئے سبق پڑھ رہے ہوتے تھے, جب وہ کلاس ختم ہوتی دوسری آ جاتی سائے میں بیٹھتی, تیسری آ جاتی سائے میں بیٹھتی. بلڈنگ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کے اندر اگر مدیریت ہے تو وہ بغیر کلاس روموں کے, بغیر عمارت کے بھی اپنے شاگردوں کو پڑھا لیتا ہے اور انہیں کوئی جہت دے دیتا ہے. اگر نہ ہو, خوبصورت عمارتیں بنی ہوئی ہوں, بہترین اسکول بنے ہوئے ہوں, اور مدیر اگر نالائق ہے اور سفارشی ہے, نہیں اس کو قابلیت نہیں تھی لیکن کسی کے ذریعے آ گیا ہے, تو وہ نہیں چلا سکتا, تباہی ہو جاتی ہے. مدیریت اساسی نقطہ ہے اور اس سے غفلت برتنا غیر سنجیدہ پن ہے. مثلاً بہت سارے لوگ ہیں جو کسی بھی خصوصیت کے مالک ہیں, انہیں نوازنا چاہیے لیکن اپنے طور پر نوازنا چاہیے. مثلاً جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر ہے, نوازنے کے بہت اچھے طریقے ہیں, اور جب تک تھوڑی بہت زمین بچتی ہے تو یہ طریقہ جاری رہے گا, بعد میں پتہ نہیں کیا کریں گے. پھر ابھی یہ ہے کہ کوئی بھی بڑا افسر پاکستان میں جب ریٹائرڈ ہوتا ہے, 18ویں درجے کا, 19ویں کا, 20ویں, 21ویں, 22ویں درجے تک کا کوئی افسر جب ریٹائرڈ ہوتا ہے, تو اس کو سرکار کی طرف سے ایک تو باہری رقم بھی ملتی ہے, کروڑوں روپیہ بھی مل جاتا ہے کہ یہ لو تم باقی زندگی ریٹائرمنٹ کی گزارو, اور ساتھ ہی اس کو کئی مربع زمین بھی دے دیتے ہیں کہ یہ لو زمین, پلاٹ لو, زمین بھی سندھ میں, پنجاب میں, ادھر ادھر زرخیز زمین کسی جگہ دے دیتے ہیں کہ یہ پیسے لو اور یہ زمین لو اور جاؤ جا کر اپنا عیش عیاشی کرو. آج کل کے جو افیسر ہیں وہ یہ مربع بھی بیچ دیتے ہیں اور وہ پیسے بھی ڈالر میں تبدیل کر کے ویزا لے کے امریکہ, انگلینڈ, کسی دوسرے ملک میں جا کے وہاں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, لطف اندوز ہوتے ہیں. لیکن پہلے والے جو افسر تھے وہ جا کر ان زمینوں میں بیٹھ کر آبادکاری کرتے تھے. خوب ظاہر ہے کہ یہ فوج میں رہے ہیں یا سول میں رہے ہیں, انہوں نے کوئی خدمات انجام دی ہیں, ان کی خدمات کے صلے میں ان کو پلاٹ دے دیا گیا. تو یہ نوازنے کا ایک اچھا طریقہ ہے. اب ظاہر ہے یہ مربع تقسیم ہوتے ہوتے ایک دن تو ختم ہو جائیں گے, جتنی افسر شاہی ہے, جتنے آفیسر ہیں ہمارے, یہ سارے جب لیتے رہیں گے اتنے مربع, تو آخر میں کیا دیں گے ان کو نہیں معلوم, چند سال بعد, 10-20 سال بعد کیا بچے گا ان کو دینے کے لیے. اس کے لیے ابھی سے کوئی تدبیر کر لینی چاہیے. لیکن یہ نوازنے کا ایک اچھا طریقہ ہے. مثلا کوئی فلمی دنیا کا بہت بڑا کوئی اگر اداکار ہے, کوئی بہت بڑا مشہور, محبوب, مقبول شخصیت ہے, اس کو نوازنا ہے, تو اس کو کوئی اس کے تحسین کے لیے, اس کے خراج تحسین کے لیے کوئی محفل, تقریب منعقد کر دیتے ہیں, اس میں کوئی میڈل دے دیتے ہیں, اس کو کوئی اور مالی دے دیتے ہیں, کوئی اس طرح اعزازی قسم کی جگہ دے دیتے ہیں. اب نوازنے کے لیے ان لوگوں کو, یہ جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں اور انہیں بھیج دیتے ہیں مربوں پہ کہ آپ وہاں جاؤ, ان کے ذمے اگر کہا دیا جائے کہ آپ فیکٹریاں چلائیں, مثلا کوئی دکان لاہور کی ان کو دے دیں, تو یہ تو نہیں چلا سکتے دکان. دکان دکاندار چلاتا ہے, تاجر چلاتا ہے. تاجر کو ہٹا کے کسی افسر کو دکان دے دی جائے تو یہ نہ کہیں کہ افسر کو خراج تحسین پیش کیا گیا, دکان دے کے دکان نابود کر دیا آپ نے. اب یہ ٹیم جو بنی تھی, شروع سے ہی معلوم تھا کہ ترکیب, تشکیل ٹیم کی ملک چلانے کے لیے, ملک سنوارنے کے لیے نہیں ہے, چونکہ ایسی ٹیم نہیں ہوتی ملک سنوارنے کے لیے. شناخت تو سب کو تھی, آسمان سے تو نہیں ٹپکے تھے, اسی پاکستان میں رہنے والے تھے سارے. ان کو ملا کر مثلا وزیر خزانہ منگوائے گئے, اسپیشل، اور ان کے لیے 8 مہینے پہلے سے ماحول بنایا گیا، اور پھر 8 مہینے حکومت کے بعد انہیں بے آبرو کر کے نکال دیا گیا۔ تو معلوم تھا کہ یہ وزیر خزانہ معیشت کے لیے نہیں بنایا گیا، چونکہ معیشتی کام میں اس شخص کا کوئی رول ہی نہیں ہے۔ یہ دراصل جس طرح آج کھل کے میڈیا نے اور مختلف ذرائع نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ وزیر خزانہ صاحب ہمارے جو اب سابقہ وزیر خزانہ ہو گئے ہیں، یہ مارکیٹنگ مینیجر تھے ایک کمپنی کے، مارکیٹنگ یعنی سیل کے، کسی کمپنی کا کوئی پروڈکٹ ہو اگر، پیداوار ہو کوئی چیز ہو بیچنے کے لیے، تو یہ مارکیٹ میں جا کر گاہک بنانے کے لیے یہ ایکسپرٹ تھے کہ کس طرح یہ گاہک بن سکتے ہیں۔ مثلا جس طرح بینک ہے اگر کوئی، تو اس بینک کی مارکیٹنگ کا ایک علیحدہ شعبہ ہوتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئیں بینک میں آ کے اکاؤنٹ کھولیں اپنے، اور زیادہ سے زیادہ کمپنی کا فائدہ ہو۔ خوب، یہ اس شعبے کی شخصیت کو اٹھا کر ملکی معیشت اس کے ہاتھ میں دے دینا، اور یہ معلوم تھا کہ معیشت کے لیے چنا ہی نہیں گیا بندہ، معیشت کے لیے چنتے تو مارکیٹنگ کا بندہ کیوں چنا ہے؟ پاکستان میں الا ماشاء اللہ ایسے کوالیفائیڈ لوگ ہیں، چونکہ آج کل لوگ پڑھتے ہی یہی ہیں، جو علوم اس وقت پاکستان میں رائج ہیں چند ایک، ان میں سر فہرست پہلی ڈگری ہی انہی شعبہ اقتصادیات میں ہیں، اکنامکس میں سارے ڈگری لیتے ہیں، ایم بی اے کرتے ہیں، اور وہ اکاؤنٹس کے شعبے پڑھتے ہیں اور اقتصاد کا شعبہ پڑھتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت رجحان یہی ہے لوگوں کا، تو پڑھے لکھے عالمی اداروں کے پڑھے لکھے موجود ہیں، تجربہ کار موجود ہیں، لیکن کم از کم اپنی فیلڈ کا تو ہو بندہ، اپنے موضوع کا تو ہو بندہ۔ مثلا جس کو اگر اقتصاد دے رہے ہیں، معیشت دے رہے ہیں، تو اس کا مضمون تو معیشت ہو، اس کا تجربہ تو معیشت کے بارے میں ہونا چاہیے۔ آپ مارکیٹنگ کے بندے کو اٹھا کے معیشت اس کے اختیار میں دے دیں گے تو اس سے تو نہیں سنورنی، اور لانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس نے معیشت سنوارنی نہیں ہے، بگاڑنی ہے، اور وہ کام انہوں نے کر دیا۔ چونکہ مارکیٹ والا معیشت دے دیں تو بگاڑ سکتا ہے، سنوار نہیں سکتا، اور انہی نے پیشن گوئی کی ہے کہ اب جو نئے لائے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ خرابی مچائیں گے، وہ بھی کوئی بڑا تیر نہیں ماریں گے جو موجودہ وزیر خزانہ، مشیر خزانہ بنایا گیا ہے ان کو۔ باہر کے بھی یہ ٹیم جو پہلے سے ترتیب دی گئی تھی، یہ ٹیم واضح تھا، روشن تھا کہ یہ آلات کو سنوارنے کے لیے نہیں بنائی جا رہی، بلکہ یہ ٹیم بنائی جا رہی ہے تاکہ جو تھوڑا بہت بنا ہوا ہے وہ بھی تخریب ہو، لوگ مشکلات میں پڑیں، لوگ الجھنوں میں پڑیں، لوگ سختیوں میں پڑیں، اور لوگ مایوسی کی طرف جائیں، موجودہ سسٹم سے مایوس ہو جائیں اور نا امید ہو جائیں، اور یہ سب کچھ سیاسی پارٹیوں کے کھاتے میں جائے، ملکی ناکامی، معیشت کی ناکامی، اور یہ ساری چیزیں سیاسی جماعتوں کے کھاتے میں ہو جائیں کہ ان سے ملک نہیں چلا۔ مثلا موجودہ سیاسی جماعت جس کی حکومت ہے، اس نے ایک جملہ رٹا ہوا ہے قوالوں کی طرح، وہ قوال ایک جملہ پکڑ لیتا ہے کسی بھی شعر کا، غزل کا، پھر طبلہ سامنے رکھ کے ہارمونیاں لے کے چڑھ جاتا ہے اس جملے کے اوپر، اترتا نہیں ہے اسے، 1.5 گھنٹہ ایک جملہ دہراتا رہتا ہے۔ اب یہ حکومت ہے، الیکشن سے پہلے اس نے رٹ لگانا شروع کر دی، کرپشن کرپشن، اور ابھی تک نہیں چھوڑی۔ اب حکومت ان کے پاس ہے، پھر بھی پچھلی حکومت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ کرپٹ ہے، وہ کرپٹ تھی تو ختم ہو گئی، اب آپ ہیں، آپ اپنا بات کرو، اپنا جواب دو، اس طرف نہیں آتے۔ پھر جہاں چھوڑوں گا نہیں، اندر کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، یہ اسی لیے تھے، یعنی یہی ان کا ٹارگٹ تھا کہ پچھلے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یہ سیاسی جماعت گندا کرے، اور اس سیاسی جماعت کو ان کی ناکامی گندا کرے، اور اس طرح یہ سیاسی جماعتیں جو پہلے سے ہی کافی گندی ہیں، کوئی صاف چہرے بھی نہیں ہیں، ایک پارٹی سے نکل کے دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور یہ اس طرح سے لوگ مایوس ہو جائیں کہ یہ لوگ صرف لٹیرے ہیں، چونکہ اتنا کہو چور 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 کہ سب کو یقین ہو جائے۔ ایوب خان جب حاکم تھے اور بڑے مقبول حکومت کی انہوں نے، کامیاب حکومت پاکستان میں کی، ترقیاتی کام بڑے کیے انہوں نے، آخر میں ان کے خلاف جب فضا بنی تو ان کے خلاف نعرے لگتے تھے ایوب خان کے، ایوب خان کے قریبی جو ساتھی تھے ان کے بقول یہ انہوں نے یہ جملہ نقل کیا تھا۔ اس وقت جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو زیادہ ہمیں یاد نہیں ہے، مجھے کم عمر تھی اس وقت، ظاہر ہے یہ سیاسی رجحان شعور بھی نہیں ہوتا تھا، ایک گاؤں کے اندر رہ کے آدمی، جتنی میڈیا کا زمانہ بھی نہیں تھا، اب جتنی معلومات اس وقت کی ہو سکتی ہیں وہ سنی سنائی باتیں ہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں مستند ذریعے بھی تھے چونکہ وہ قریب کے علاقے سے تھے، شاید 2.5-3 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا گاؤں تھا، تو ان کے خاندان سے خبریں مستند آتی رہتی تھیں کہ صورتحال کیا ہے۔ اس وقت ایوب خان نے جو اقتدار چھوڑا تو جس دن استعفیٰ دیا کہ اب میں نہیں کرتا حکومت، وہ یہ تھا کہ ایوب خان کا اپنا پوتا اسلام آباد میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں یا جی ایچ کیو میں تھا، جہاں بھی تھے اس وقت مجھے نہیں معلوم کہاں تھے، رہتے تھے اسلام آباد میں، یہ دارالخلافہ بھی ایوب خان نے کراچی سے اسلام آباد منتقل کیا ہے، یہاں پر اپنی رہائش میں صدارت کے کرسی پہ بیٹھے ہوئے مقتدر حکمران کے طور پر حکومت کر رہے تھے، اور ملک کے اندر ان کے خلاف تحریک چلی ہوئی تھی، اور اس تحریک کے اندر ان کے خلاف بہت غلیظ زبان استعمال کی جاتی تھی۔ اب میں یہ لفظ صرف اس لیے کہ وہ اس وقت نعرہ تھا سیاسی جماعتوں کا، روڈ پہ پاکستانی جب جوش میں آتے ہیں تو بے ساختہ جو نعرہ ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ یہ تھا کہ مثلا ایوب خان کا نام لے کے کہتے تھے ایوب کتا ہائے ہائے، آگے جمعیت کہتی تھی ہائے ہائے، یہ پاکستانیوں کا سب سے بڑا میچور سیاسی نعرہ ہے، جب بہت جذبات میں آ جاتے ہیں تو ان کی زبان سے یہ نکلتا ہے کسی کو، یہ ایوب خان کے بارے میں پورے ملک میں نعرہ لگ رہا تھا، اور یہ نعرہ ہر طرف چل رہا تھا، ظاہر ہے گلی میں جو، بازار میں جو، سڑکوں پہ لکھا ہوا، بینر لگے ہوئے ہر طرف۔ ایوب خان کا چھوٹا سا پوتا تھا اسکول ایج کا، شاید 8-9 سال کا، کیا بچہ تھا چھوٹا، اس کو کیا پتا کہ ایوب خان کون ہے، وہ تو اور نام سے دادا کو پکارتا تھا، وہ گھر سے، گھر میں تو اور چیز تھی، اس سے بچے کو سیاسی شعور نہیں تھا، تو اس نے بھی کیا کیا کہ ایک جھنڈی کہیں سے اٹھائی اور اٹھا کے اپنے گھر کے اندر ہی لان میں وہ جلوس اکیلے بچے نے نکالا ہوا تھا، ایوب کتا ہائے ہائے، دادا کے بارے میں جو کچھ باہر بازار میں تھا وہ پوتا اندر پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر یہ کہہ رہا تھا۔ یہ نفسیاتی چیز ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو بہت شور مچا کے کہو گے اور مسلسل تکرار کرو گے تو پھر یہ ردم بن جائے گا اور یہ قوالی سب کی زبان پر آ جائے گی۔ ابھی گزشتہ وزیر اعظم نواز شریف کے بارے میں نعرہ لگایا گیا گو نواز گو، اب جذبات میں جب ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان کی حمایت میں جذبات میں آتے ہیں، ان کی بیٹی بھی کئی دفعہ کہہ گئی ہے گو نواز گو، چونکہ زبان پہ چڑھ جاتا ہے بغیر شعور کے۔ یہ جو ابھی چور چور شروع کہنا شروع کیا کہ سب چور ہیں، ان کے علاوہ سب چور ہیں، اب وہ تو اس طرح گندے ہو جائیں گے، ظاہر ہے جب میڈیا کہے، 100 چینل مل کے دن رات چور چور کہتے رہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چور ہیں، لیکن جو بات ہو رہی ہے، سینیریو بن رہا ہے، میں اس کی طرف آپ کا دھیان لے جانا چاہتا ہوں کہ وہ ان کی زبانی گندے ہو جائیں گے، اور یہ خود نااہلی، نالائکی یا اس طرح کی کارکردگی، چونکہ کر تو کچھ بھی نہیں رہے ہیں ملک کے لیے، مملکت کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھا رہے ہیں، پارلیمان میں کوئی سنجیدہ بحث نہیں ہو رہی ہے، گالی گلوچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، اور اپوزیشن کے خلاف حکومت نے محاذ کھڑا کیا ہوا ہے، ہر حکومت میں اپوزیشن محاذ کھڑا کرتی ہے حکومت کے خلاف یہ واحد حکومت ہے جس نے اپوزیشن کے خلاف محاذ کھڑا کیا ہوا ہے اور اس محاذ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تاکہ یہ فرصتیں، یہ موقع، یہ زمانہ اس طرح گزارا جائے چور چور کہہ کر، جو کام کا وقت ہے، جو ملک سنبھالنے کا وقت ہے، اور مشکلات بڑھیں، مہنگائی زیادہ ہو اور لوگ روزمرہ کی چیزوں تک دسترسی نہ ہو، اس طرح سے الجھنیں بڑھ کر آخر میں جس طرح ابھی باتیں آ رہی ہیں کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے، ظاہر ہے صدارتی نظام کے لیے گراؤنڈ بنانے کے لیے ایسے ہی اقدامات ہونے چاہیے۔ جب تک لوگوں کو پارلیمانی نظام سے کوئی مایوسی نہیں ہوتی، نا امیدی نہیں ہوتی اور نفرت نہیں ہوتی، اس وقت تک صدارتی نظام کا کوئی حامی نہیں ہوگا، اور صدارتی نظام کے لیے گراؤنڈ بنانا، فضا بنانا، اس کے لیے یہ بہترین کام کیا اس کابینہ نے اور جو کر رہے ہیں، اس طرف آگے جائے گا یہ کام، مزید تبدیلیاں آ رہی ہیں اور آئیں گی، ابھی مزید دیکھیں گے۔ ظاہر ہے جتنی تبدیلیاں سیاسی سطح پر آئیں گی، جس طرح حکومت نے ماحول بنایا ہے غیر سنجیدہ، اور اس میں یہ تبدیلیاں کبھی بھی مثبت نگاہ سے نہیں دیکھی جائیں گی۔ یہ نہیں لوگ کوئی بھی کہے گا کہ اچھی تفسیر کرے گا کہ ان تبدیلیوں کے نتیجے میں اب کوئی بہتری آئے گی، نہ، یہ تبدیلیاں ساری یہ بھی اسی تناظر میں ہیں جس میں پہلے سے یہ عمل جاری تھا ان کا۔ وزیر اعظم صاحب ہمارے ایران کا دورہ کر کے آئے ہیں گزشتہ ہفتے، اور وہ دورہ جو پوری دنیا میں مشہور ہو گیا، اتنا معروف دورہ، اتنا چرچا کسی ملکی سربراہ کا یا حکومتی سربراہ کا نہیں ہوا جتنا وزیر اعظم کے ایران کے دورے کا۔ کم از کم ایران میں جو پاکستانی گئے ہیں آج تک سربراہان حکومت و سربراہان مملکت، ان میں سے کسی کو اتنی شہرت نہیں ملی جتنی موجودہ وزیر اعظم صاحب کے دورے کو ملی ہے۔ یہ دورہ شروع سے ہی، جانے سے پہلے سے ہی زبانوں پہ آ گیا تھا، اس کے لیے باقاعدہ ماحول بنایا گیا۔ دورہ جو ہوا، اصل ضروری تھا یہ دورہ کرنا، چونکہ دو سرحدی ملک تھے اور دونوں کی سرحدوں پر آپس میں کافی مشکلات تھیں، تشویشناک واقعات سرحدوں پر ہو رہے تھے، اور بعض لوگ عمدن اس سرحدی مشکل کو بڑھا رہے ہیں، بعض بیرونی طاقتیں، مخصوصاً بھارت کی دلچسپی ہے کہ ایران پاکستان سرحدی مشکلات بڑھیں، اور بھارت سے بھی زیادہ سعودی عرب کو دلچسپی ہے کہ ایران پاکستان سرحد ناامن ہو، اور اس ناامنی میں اس کا سعودی عرب کا باقاعدہ حصہ ہو۔ انہوں نے گوادر بندرگاہ پر، وہیں کے گوادر بندرگاہ رسمی طور پر چائنا کو پاکستان دے چکا ہے، سپرد کر چکا ہے سی پیک معاہدے کے مطابق، کہ اب وہ بندرگاہ، اس کا سارا کام چائنا نے چلانا ہے، لیکن اس کے باوجود سعودی عرب نے وہاں ریفائنری کے لیے بات کی ہے، نہ بنانی ہے اس نے ریفائنری، نہ بنے گی، لیکن گوادر ایران کی سرحد پر ہے، ادھر دوسری طرف چابہار بندرگاہ ہے، وہ ایران نے انڈیا کو دی ہے۔ انڈیا پاکستان کا حریف ہے، دشمن ہے، اور سعودی عرب ایران کا، ایران کے دشمن نے پاکستان کی بندرگاہ لے لی ہے، اور پاکستان کے دشمن نے ایران کی بندرگاہ لے لی ہے، اور یہ دونوں بندرگاہیں بالکل قریب ہیں، چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے، دونوں سرحدی بندرگاہیں ہیں خلیج کے اندر، اور اس طرح یہ مشکلات ان کی سرحدی بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس سرحدی تشویش کو کم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ یہاں سے کوئی جائے یا وہاں سے کوئی، چونکہ ایران اور پاکستان جس طرح کی دونوں کی سیاست ہے، ایران کی سیاست وہ مکمل طور پر امریکہ مخالف سیاست ہے، اور پاکستان کی سیاست جو ہے وہ امریکہ پسند سیاست ہے، اور دوست ممالک میں امریکہ شامل ہے، سعودی عرب دوست ممالک میں ہے، اس وجہ سے، اور ایران پابندیوں کا بھی شکار ہے، اس پابندیوں کے لیے بھی اس کو ضرورت ہے، لیکن پاکستان نے سرحدی ملک ہونے کے باوجود اور ایران سے تجارتی معاہدے ہونے کے باوجود اس ملک کے لیے، جس طرح مثلا ایرانیوں کو توقع تھی پاکستان نے، معاہدے جو ہوئے ہوئے تھے تجارتی وہ ختم ہو گئے، اب بات چیت شروع ہوئی تھی کہ ایک آزاد تجارتی معاہدہ ایران اور پاکستان کے درمیان طے کیا جائے، جو سعودی عرب اور امریکہ کو کسی صورت ناگوار تھا، پسند نہیں تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا معاہدہ ایران اور پاکستان میں نہ ہو، جو ہوئے ہوئے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہ ہو۔ ایک تو سیکیورٹی کی وجوہات ہیں، جو سرحدی تنازع یا سرحدی مسائل چل رہے تھے ایران پاکستان میں، اس کے تناظر میں بنتا تھا کہ یہاں سے ذمہ دار شخصیت جائے یا وہاں سے کوئی آئے اور دونوں ملک بیٹھ کر آپس میں مذاکرات کر کے اس تشویش کو کم کریں۔ وزیراعظم کے دورے کا ایک بڑا ہدف یہ تھا۔ دوسرا بڑا ہدف جو تھا وہ تجارت تھی، یعنی بالکل نل تجارت ایران اور پاکستان، سرحدی ملک ہیں اور کسی قسم کی تجارت نہیں ہے ان کے درمیان۔ ابھی میرے خیال میں انہوں نے $50 لاکھ کی تجارت کی ہے رسمی طور پر، ویسے سمگلنگ زیادہ ہو رہی ہے اس سرحد پر، ایران سے مال سمگل ہو کے پاکستان آ رہا ہے، پاکستان کی مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں ایرانی تیل سے، ایرانی سامان سے، ایرانی تعمیراتی سامان سے، لیکن وہ سارا فائدہ سمگلرز کو ہو رہا ہے، دونوں ملکوں کی حکومت کو اور عوام کو نہیں ہو رہا۔ دوسرا مقصد ان کا آزاد تجارتی معاہدہ تھا جو باقاعدہ تیار کر کے، اور اس کے لیے دونوں طرف تیاری تھی، لیکن وزیراعظم صاحب کے جانے کے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے وزیر خارجہ، وزیراعظم صاحب کے اپنے بنائے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بیان داغ دیا کہ بلوچستان میں ہونے والا تخریب کاری کا واقعہ اماڑوں میں، اس کے جتنے تخریب کار تھے دہشت گرد، وہ ایران سے آئے تھے اور ایران میں ان کے کیمپ ہیں اور انہوں نے آ کر پاکستان میں یہ کارروائی کی ہے۔ آپ کو معلوم ہو کہ اس میں جتنی کارروائی کی ہے انہوں نے وہی جس طرح شمالی علاقوں میں کی تھی انہوں نے، اور گلگت بلتستان کے مومنین کو بسوں سے اتار کے شناختی کارڈ دیکھ کے ان کی پیٹھ چیک کر کے زنجیر کے نشان ماتم کرتے ہیں شیعہ، وہ ساری علامتیں تصدیق کر کے پھر انہیں گولیاں ماری وہاں پر۔ ہو بہو اسی طرح انہوں نے یہ کوسٹل ہائی وے پر بسیں روکیں پہنچے اور ان میں سے شناختی کارڈ چیک کیے اور چیک کر کے چند افراد اتارے انہوں نے، وہ سارے شیعہ تھے وہ افراد، لیکن ظاہر ہے وہ سرکاری اداروں میں بھی تھے، کوئی نیوی میں تھے، کوئی ایف سی میں تھے، کوئی دوسرے کسی شعبے میں تھے۔ انہیں اتار کے انہوں نے 16 کے قریب افراد اتارے، 14 شہید کر دیے اور 2 ان میں سے جان بچا کے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ ایران سے آئے تھے اور ایران میں ان کے کیمپ ہیں، ظاہر ہے یہ بات ملکی حکومتی سربراہ کے دورے کے موقع پر وزیر خارجہ کی طرف سے یہ بات ہو جانا، یہ بھی اتفاقی نہیں تھا، حادثہ نہیں تھا، بلکہ باقاعدہ ایک دورے کو ماحول دینے کے لیے تھا، دورے کی فضا بدلنے کے لیے تھا کہ یہ دورہ تعمیری بھی ہو سکتا ہے، مثبت بھی ہو سکتا ہے یہ دورہ، چونکہ ایک ایسا وزیراعظم ایک ایسے ملک میں جا رہا ہے، توجہ فرمائیں اس حساسیت کو، ایسا وزیراعظم جو اس وقت سخت مشکلات میں ہے، معیشتی مشکلات میں ہے، سیاسی مشکلات میں ہے، ملکی امنیتی ہر طرح کی مشکلات میں گرا ہوا وزیراعظم ایک ایسے ملک میں جا رہا ہے کہ جو خود وزیراعظم سے زیادہ بری حالت میں ہے، اس کے اوپر پابندیاں ہیں، اس کے ساتھ تجارت نہیں ہو رہی ہے، امریکہ اور عرب ملک اس کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، یورپی ممالک اس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں اور ان کی کرنسی ڈاؤن ہو رہی ہے، مشابہ حالات، ایک جیسے حالات وزیراعظم کے اور ایران کے تھے، میزبان مہمان ایک طرح کی صورتحال رکھتے تھے، یعنی میزبان بھی مشکلات کا شکار ہے ایران، حکومت ایران کی اور ملک، اور مہمان جو وزیراعظم ہے پاکستان کے، یہ بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ دو مشکل میں پھنسے ہوئے جب بیٹھتے ہیں آپس میں تو کہیں نہ کہیں یہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ آپ میری مدد کرو، میں آپ کی مدد کروں، ہم دونوں ایک دوسرے کی مدد کر کے اپنی مشکلات کو کر سکتے ہیں، اور اتفاقاً یہ دونوں اگر مل جائیں دونوں کی ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں، یہ طے شدہ بات ہے کہ اگر ایران اور پاکستان آپس میں تجارتی معاہدہ کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کر لیں، پاکستان کی معیشتی ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں اور ایران کی معیشتی ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں، یہ شک و شبہ نہیں ہے اس بات کے اندر. دونوں مشکل میں بھی تھے اور دونوں میں کشیدگی بھی تھی, سرحدی بھی اور ویسے سیاسی کشیدگی تھی. ایسے میں دونوں جب ملیں گے ممکن ہے یہ درپردہ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی ایسا وچار کر لیں, ایسی سوچ کر لیں کہ ہم کوئی اپنا رائے حل نکالتے ہیں. لہٰذا دورے سے پہلے ایسی بھڑک مار دی جائے, ایسی بات کر دی جائے کہ دورے کی فضا کے اوپر یہ ناگواری چھائی رہے. یہ بڑی مہارت سے ہوا ہے یہ کام کہ وزیراعظم کے ایران جانے سے پہلے ہی مہمان ملک, میزبان ملک کے بارے میں یہ بیان کر دے. ظاہر ہے اب وہ جو سنا ہے انہوں نے تو وہ تو اب وہ فضا نہیں رہے گی دوستانہ امیدوارانہ. ہو بہو اسی طرح سے ہوا تھا جب ایرانی صدر پاکستان آئے تھے حسن روحانی چند سال پہلے, غالباً 2 سال یا 3 سال پہلے, انہوں نے جب دورہ کیا تو ان کے آنے سے ایک دن پہلے اعلان ہوا کہ ایران سے آیا ہوا جاسوس پاکستان نے پکڑ لیا ہے. الگ وہ پہلے سے پکڑا ہوا تھا, کلبھوشن جاسوس انڈیا کا تھا جو بلوچستان سے پاکستان نے پکڑا ہوا تھا, ابھی تک پاکستان کی جیل میں ہے, اس پہ کیس چل رہے اور عالمی سطح پر بھی اس کی ایک حیثیت بن گئی ہے اس کیس کی. یہ ایرانی صدر کے ایک دن آنے سے ایک دن پہلے یہ اعلان ہو گیا کہ ایران سے انڈیا کا جاسوس پاکستان آیا تھا اور اسے پکڑ لیا. اور ظاہر ہے اب ایرانی صدر جب پاکستان آیا ہے تو ایک دن پہلے یہ بیان دے دیا, ایرانی پاکستانی وزیراعظم جب ایران گیا ہے تو ایک دن پہلے یہ بیان دے دیا گیا. خوب اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر ایسے عناصر پاکستان کے اندر موجود ہیں جو کسی قیمت پر پاکستان ایران کے تعلقات سنوارنا نہیں چاہتے, سدھارنا نہیں چاہتے, دوستانہ نہیں بنانا چاہتے, اور اس کی وجوہات بہت واضح ہیں. نہ یہ کہ یہ ان کی اپنی خواہش ہے, پاکستان میں کسی کو ایران کے ساتھ دشمنی نہیں ہے, ایران میں کسی کو پاکستان کے ساتھ دشمنی نہیں ہے, دونوں کی تاریخ بھی دوستی کی تاریخ ہے اور بہت شاندار دوستی کی تاریخ ہے, معمولی بھی نہیں ہے, غیر معمولی دوستی کی تاریخ ہے. آپ لوگوں کو, نسل حاضر کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان جب بنا تھا 1947 میں سے سب سے پہلا ملک جس نے پاکستان کو رسماً ایک مملکت کے طور پر تسلیم کیا تھا ایران تھا. اور جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا, شاہ کی حکومت ختم ہوئی اور اسلامی حکومت کا اعلان ہوا, سب سے پہلے جس ملک نے انقلاب کو رسمی طور پر قبول کیا وہ پاکستان تھا. وہ اس طرح کی دوستی دونوں کے اندر رہی اور تجارت بھی رہی, دوستی بھی رہی, رفت و آمد بھی رہی, تعاون بھی رہا. لیکن افغان جنگ کے بعد اور پاکستان کے اندر ضیاء الحق لابی کے آنے کے بعد سے یہ حالات تلخی کی طرف جانا شروع ہو گئے, چونکہ قبلے دو ہو گئے. انقلاب کی وجہ سے ایران امریکہ دشمنی کی طرف چلا گیا اور افغان جنگ کی وجہ سے پاکستان امریکہ دوستی کے طرف چلا گیا. اس طرح سے عربی ملک پاکستان کے امور میں زیادہ مداخلت کرنے لگے اور ایران عراق جنگ کی وجہ سے عربی ملک ایران کے دشمن ہو گئے. اور پاکستان کے دوستوں میں, اور ظاہر ایران کے ساتھ دوستی اور عربوں کے ساتھ دوستی پاکستان کے لیے ایک بڑا مشکل مرحلہ بن گیا کہ اس کو کس طرح سے متوازن رکھے پاکستان, ایران دوستی بھی اور عرب دوستی بھی. ظاہر مشکل تھا, یعنی بہت بڑے ماہر سیاستدانوں کے لیے بھی مشکل ہے اس کو متوازن رکھنا, چہ جائے کہ یہ موجودہ سیٹ اپ جو سنجیدہ ہی نہیں ہے سرے سے اور جن کی بنیاد ہی یہ نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان کے عالمی حالات سنوارنے اور اندرونی حالات سنوارنے ہیں, یہ آئے ہیں گراؤنڈ بنانے کے لیے. اب کتنی عرصہ میں بنتا ہے معلوم نہیں ہے, جب پچ بن جائے گی تو گراؤنڈ کسی اور کے حوالے کر کے سائڈ پہ ہو جائیں گے خود, یا انہیں کر دیا جائے گا. لیکن پاکستان ایران کے جو تعلقات تھے وہ سدھر سکتے ہیں, یعنی پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے پاکستانی وزارت خارجہ کے لیے کہ وہ ایران دوستی اور عرب دوستی کے اندر اور امریکہ دوستی کے اندر ایک توازن ایجاد کرے, ایک دوستی پر دوسری دوستی کو قربان نہ کرے۔ پاکستان، اگر ایک خالص پاکستانی کی حیثیت سے ہم سوچیں، ایک متعصب پاکستانی کی حیثیت سے اور ایک مفاد پرست پاکستانی کی حیثیت سے ہم سوچیں، تو پھر بھی پاکستان کے حق میں ایران تعلقات ہیں۔ کیوں کہ ایران تمام وہ ذخائر اپنے پاس رکھتا ہے جو پاکستان کو چاہیے، یعنی انرجی۔ سب سے بڑا بحران پاکستان کے اندر انرجی کا ہے، جس کی وجہ سے صنعت، جس کی وجہ سے زراعت، جس کی وجہ سے معیشت، ہر چیز نابود ہو گئی ہے، اور یہ ایران کے پاس وافر ہے۔ ایران کے پاس تیل اور گیس، دنیا میں نمبر ون گیس والا ملک ہے، اور تیل میں بھی ساتواں آٹھواں نمبر ہے اس کا، یا چوتھا پانچواں نمبر ہے، تیل کے بڑے پیداوار والے ملکوں میں سے ہے، اور یہ دونوں پاکستان کی بنیادی ضرورت ہیں۔ پاکستان ایران سے تیل لے کر اور گیس لے کر دوسری دنیا کو بیچ بھی سکتا ہے، اور یہ بات پاکستان کے سابقہ صدر پرویز مشرف نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں کہی تھی کہ ہمارا یہ منصوبہ ہے کہ ہم ایران سے گیس لے کے آگے انڈیا کو بیچیں گے، دوسرے ملکوں کو بیچیں گے، چائنا کو بیچیں گے، ایران سے لے کر بہت سارے ممالک کو، افغانستان کو بیچیں گے ہم، اور یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن اپنی ضرورت کے لیے ان کو جب بارڈر ملتا ہے، زمینی سرحد ملتی ہے، اور اس زمینی سرحد پر ہر چیز آپ کو میسر ہے۔ اسی طرح ایران کی بہت ساری ضروریات پاکستان پوری کر سکتا ہے جو اس وقت مشکلات ہیں ان کو، اور اس طرح دونوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے دونوں طرف ارادے کی ضرورت ہے۔ ایران کی طرف سے تو ارادہ ہے، چونکہ وہ اگر فرض کریں ہم ان کی نیت پر کسی اور حوالے سے بھی شک کریں، ان کی اپنی ضرورت پر تو شک نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت ایران کو چاہیے کوئی ملک، دوستی کے لیے چاہیے، تجارت کے لیے چاہیے، ایران اس کے ناز نخرے بھی اٹھانے کے لیے تیار ہے، جس طرح انڈیا کے اٹھا رہا ہے۔ انڈیا بہت نخرے کرتا ہے ایران کے ساتھ تجارت پر، اور ایران برداشت کرتا ہے انڈیا کے نخرے، کیوں کہ اس کی ضرورت ہے، وہ اس نے تیل بیچنا ہے، کس کو بیچے یہ تیل؟ اگر انڈیا نہیں خریدے گا تو دوسرے دنیا تو نہیں خرید رہی ہیں، چائنا خریدتا ہے، چائنا کے نخرے یہ برداشت کرتے ہیں، اسی طرح کوریا کے نخرے برداشت کرتے ہیں، اور ملک جن کے ساتھ تجارت ہے۔ پاکستان بھی اپنے ناز نخرے منوا سکتا ہے ایران سے کہ ہم اس شرائط پر آپ سے کچھ خرید سکتے ہیں۔ باہر کیف، یہ ایران پاکستان تعلقات ایک علیحدہ بات ہے۔ وزیراعظم صاحب کے دورے کے وقت یہ فضا دورے کو فراہم کی گئی باقاعدہ وزیر خارجہ صاحب کی طرف سے، کہ ہو سکتا تھا یہ دورے کے دوران جا کر خود وزیر اعظم وہاں یہ بات اٹھاتے، میڈیا میں نہ کی جاتی، پریس کانفرنس نہ کی جاتی، دورہ خیر سگالی کا ہو جاتا، دوستی کا ہو جاتا، محبت کا ہو جاتا، اور پہلے سے پیشن گوئیاں ہو چکی تھیں کہ اب اس دورے میں بات چیت کیا ہوگی۔ تجارتی معاہدہ سب کو پتہ چل گیا کہ نہیں ہونا تھا اور نہیں ہوا، کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ وزیر اعظم صاحب گئے وہاں، جا کر انہوں نے ملاقات کی، ان کے ساتھ ایرانی قیادت نے بات کی اعلیٰ سطح تک، رہبر معظم سے بھی ملے، صدر سے بھی ملے، اور مشہد مقدس زیارات سے بھی مشرف ہوئے، اور پھر واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد جو کچھ دورے سے پہلے جو حرکت کی گئی، دورے کے بعد واپس آ کر وزیر اعظم کی جو درگت بنی ہے پاکستان کے اندر اور ابھی تک بن رہی ہے، یعنی کوئی وزیر اعظم یا کوئی سربراہ حکومت و مملکت اتنا رسوا کسی سرکاری یا غیر ملکی دورے سے نہیں ہوا جتنا موجودہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہوا۔ وزیر اعظم صاحب نے، پاکستان کے وزیر اعظم صاحب نے موجودہ نے چند باتیں کی ایران کے اندر، جن میں سے آپ کے لیے تین باتیں انہوں نے ایران کے اندر کی، اور ہر تین کے اوپر ان کا تمسخر بھی ہوا، مذاق بھی اڑایا گیا، اور شدید قسم کی تنقید بھی ہوئی، اور شدید قسم کی ان کو صورتحال کا بھی سامنا ہے۔ ایک بات انہوں نے وہاں تجارتی نمائندوں کے اندر کر دی وزیر اعظم صاحب نے، اور یہ کر سکتے ہیں چونکہ اس طرح کی باتیں معمول ہیں، ابھی وزیر اعظم صاحب مصروفیت کی وجہ سے شاید پلاننگ نہیں کر سکتے، سپیچ نہیں لکھ سکتے، یا جو بھی مسائل ہیں ان کے، ویسے بھی مشہور ہو گیا ہے کہ ان کو ویسے فی البدی بولنے کا بہت شوق ہے، جبکہ بڑے بڑے سربراہان مثلا ایرانی وزیر صدر، موجودہ ایرانی صدر، یہ خطیب ہیں، ایک حرفے ای خطیب ہیں، یعنی خطابت کرنا بہترین خطیب ہیں موجودہ صدر، لیکن یہ بھی جب غیر ملکی دورے پہ جاتے ہیں تو لکھی ہوئی تقریر، یہ خطیب بھی لکھی ہوئی تقریر کرتے ہیں. اسی طرح بہت سارے اور ممالک کے سربراہان ہیں جو ڈیبیٹر ہیں، بہترین گفتگو تقریریں کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی عالمی فورم میں جا کر فی البدی نہیں بولتے، بلکہ ڈپلومیسی کے ساتھ، چونکہ یہ ایک ڈپلومیسی میدان ہے، اس میں ڈپلومیسی کی زبان استعمال ہوتی ہے، ڈپلومیٹک باتیں کی جاتی ہیں، باقاعدہ نپی تلی گفتگو کی جاتی ہے تاکہ میڈیا کی گرفت ہوتی ہے، عالمی تناظر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ، اس کو اپنے ملک پر اثر پڑتا ہے، میزبان ملک پر اس کا اثر پڑتا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں. باہر کے ایک بات تو انہوں نے یہ کی جو جوک بن گیا یہاں پاکستان کے اندر، وہ یہ تھا کہ انہوں نے وہاں پر یہ فرمایا کہ ایران اور پاکستان کو کہہ رہے تھے کہ سرحدی تجارت شروع کرنی چاہیے ہمیں، اور اس تجارت کے لیے انہوں نے مثال دی کہ دیکھیں جس طرح جاپان اور جرمنی، ان دونوں کے اندر خونریز جنگ ہوئی ہے، لڑائیاں ہوئی ہیں، اور ملینز لوگ انہوں نے ایک دوسرے کے مارے ہیں، جاپان نے اور جرمنی نے، اور یہ مارنے کے بعد جنگ عظیم دوم میں، دوسری جنگ عظیم میں، ملینز لوگ ان دونوں نے ایک دوسرے کے مارے ہیں، اور مارنے کے بعد پھر دونوں نے آپس میں مصالحت کی ہے، صلح کی ہے، اور صلح کے بعد انہوں نے دونوں نے ایک دوسرے کے سرحدی بارڈر کے اوپر صنعتیں لگائی ہیں، فیکٹریاں لگائی ہیں، اور اس کے بعد سے یہ دونوں ملک ترقی بھی کی ہے، دوستی بھی ان کی شاندار ہو گئی ہے. تو یہ مثال انہوں نے دی ایران پاکستان دوستی کے لیے کہ ہم آپس میں سرحدی تجارت کو فروغ دیں، سرحدی صنعتیں لگائیں تاکہ دونوں ملکوں کی دوستی بڑھ جائے. وہ بات تو بہت اچھی کی، لیکن مثال ساتھ دے دی، پتہ نہیں کس حالت میں تھے، کیا ان کے ذہن میں تھا کہ ایک تو جاپان اور جرمنی کو سرحدی اشتراک والے دو ملک بنا دیا. جاپان اور جرمنی ایک مغرب میں، ایک یورپ میں ہے، ایک ایشیا میں ہے، اور ان دونوں کے درمیان کم از کم فاصلہ جو ہے وہ 8,000 کلومیٹر ہے، جرمنی اور جاپان کا آپس میں سرحدی فاصلہ. بیچ میں بریاعظم، دو بریاعظم آتے ہیں، نہ دو ملک، دو بریاعظم ہیں، ایک ایشیا کے اس کونے پر ہے اور ایک یورپ کے اس کونے پر ہے. یہ انہوں نے کہا کہ دونوں سرحدی ملک ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان میں جنگیں ہوئی ہیں آپس میں بہت زیادہ، اور ملینز لوگ مارے گئے ہیں، تھکے ہوئے تھے وزیراعظم صاحب، یا تھکاوٹ اتارنے کے لیے کوئی استعمال کیا ہوا تھا کوئی نسخہ انہوں نے، کہ یہ سمجھ میں نہیں آئی انہوں نے کہ ملین جنگ بھی ہوئی اور ملینز لوگ بھی مارے ایک دوسرے کے، اور ملینز لوگ مارنے کے بعد پھر انہوں نے دونوں نے دوستی کا ہاتھ دیا اور پھر سرحدی صنعتیں بھی لگائیں. اب ظاہر ہے کہ اتنے جملے کہہ دینا، ان کے مدافع دفاع میں کہا گیا کہ سبقت لسانی تھی، خوب سبقت لسانی میں انسان ایک آدھ غلطی کر جاتا ہے، سبقت لسانی میں پورا جغرافیہ اور تاریخ اور ہر چیز کو تیس نیس نہیں کر جاتا. باہر کیف اس طرح کے پہلے بھی ان کے تبصرے رہے ہیں، جس طرح حضرت عیسیٰ کا کہیں تاریخ میں ذکر نہیں ملتا. اب پتہ نہیں کون سی تاریخ پڑھی ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، کہاں کی تاریخ پڑھی ہے جس میں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہی نہیں ہے، جن کے نام سے تاریخ شروع ہوتی ہے، قبل از میلاد، آپ جو کہتے ہیں نا میلادی، مثلا ابھی 2019 ہے، 2019 کس کو 2019 سال ہو گئے ہیں؟ میلاد مسیح کو 2019 سال ہو گئے، میلاد حضرت عیسیٰ کو 2019 سال ہو گئے. تو جس شخص کے نام سے تاریخ، جس ہستی کے نام سے تاریخ آغاز ہو رہی ہے، اس کو کا تاریخ میں نام نہیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، چونکہ ایک ملک کا وزیراعظم جب جاتا ہے تو ایک حیثیت ہوتی ہے اس کی، ایک پوری ملت کا نمائندہ ہوتا ہے، ترجمان ہوتا ہے، اور وہاں ایک تأثر چھوڑ کر آتا ہے، آمادگی کے ساتھ جانا چاہیے تھا. واپس آنے کے بعد وزیراعظم صاحب کے یہ بات میڈیا نے اور اسمبلی میں اور ان کے اپوزیشن نے اور سب نے لے لی، اور اس کو ابھی تک رگڑ رہے ہیں، روزانہ اس کے اوپر لایانی قسم کے تبصرے ہو رہے ہیں. باہر کیف ایک بات کر دی انہوں نے اور اب بتنگڑ آگے بن رہا ہے اس کا. ایک اور بات جو انہوں نے کی جس پر زیادہ سخت رد عمل آیا ہے, وزیر اعظم صاحب کی بات کا جو انہوں نے ایران میں فرمائی ہے, وہ یہ کہ وہاں جا کر وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ ایران میں پہلے پاکستان کی جانب سے ایسے لوگ جاتے رہے ہیں, ایران میں تخریب کاری دہشت گردی کرتے رہے ہیں. وزیر اعظم نے یہ اعتراف کیا ہے. اس بات کو بہت سنجیدگی سے لیا گیا, پہلی بات کا مذاق اڑایا گیا, لیکن اس بات پہ مواخذہ وزیر اعظم کا کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا, کیوں اعتراف کیا کہ پاکستان سے دہشت گرد وہاں جاتے رہے ہیں. یہ دوسرے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اس طرح کا اعتراف کیا ہے. ان سے پہلے نواز شریف صاحب نے اعتراف کیا تھا کہ پاکستان سے دہشت گرد کیوں جاتے ہیں, بمبئی کیوں جاتے ہیں فلاں جگہ, کہ جس پر ان کا مواخذہ بھی ہوا, پھر وہ سیکیورٹی رسک بھی قرار دیا گیا. اور موجودہ وزیر اعظم نے بھی وہاں جا کر یہ کہہ دیا کہ اب پاکستان کے اندر ہر طبقے کی جانب سے اس کے اوپر شدید تنقید ہو رہی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے کیوں اعتراف کیا ہے کہ پاکستان سے ایسے لوگ جاتے رہیں. وزیر اعظم نے اگر ایک بات کی ہے وہاں پر, یعنی یہ جو وزیر اعظم کے دورے سے پہلے جو فضا بنائی گئی اور وزیر اعظم کے واپس آنے کے بعد جو انہیں اس دورے کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہاں جا کر ایسی باتیں کیوں کی ہیں, اسی وجہ سے اب وزیر اعظم پر وہ آرٹیکل فلاں لگا رہے ہیں غداری والا, اور مقدمہ چلائیں اور ڈسمس کریں اور فلاں کریں, اور ایک اسمبلی کے اندر بھی اور میڈیا کے اوپر بھی ایک عجیب فضا بنی ہوئی ہے. وزیر اعظم ہیں ملک کے, انہوں نے جا کر ایک بات کی ہے کہ یہاں سے اگر پہلے مداخلت ہوتی تھی تو یعنی کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اب نہیں ہوگی, اب میری حکومت میں ایسا نہیں ہوگا, تو آپ کی جانب سے پاکستان میں نہ ہو, ہماری جانب سے ایران میں اب نہیں ہوگا, پہلے اگر ہوتی بھی تھی. ظاہر ہے اگر یہ بات طے ہے, نہ وزیر اعظم صاحب نے اس کا اعتراف کیا ہے اور نہ کرنا چاہیے اس کا اعتراف کسی بھی پاکستانی سرکاری سطح پر, کہ ایران میں پاکستان سے جو دہشت گردی ہوئی ہے, پاکستان ایرانی سپاہی اغوا کر لیتے تھے, ایرانیوں کو مار آتے تھے جا کر, بہت کاروائیاں ہوتی رہی ہیں, جیش العدل نام کی تنظیم تھی, جند اللہ تنظیم تھی, اور ریگی گروہ تھا, اس طرح کے بہت سارے انقلاب دشمن اور ایران دشمن ایسے دہشت گرد ہیں, عرب ملکوں کی باقاعدہ ان کو سپورٹ ہے, سعودی عرب امارات کی, انہوں نے ایران کے سنی نشین علاقوں کے اندر ایسے گروپ تشکیل دیے ہوئے ہیں کہ جو وہاں مخالفت کریں, بھاری سرمایہ ان دونوں ملکوں نے ایران کے اندر لگایا ہوا ہے. وزیراعظم صاحب نے قطعاً یہ نہیں کہا اور نہ ہی کہنا بھی چاہیے کہ اس دہشت گردی میں پاکستان کی حکومت ملوث ہے. پاکستان کی حکومت تو نہیں کروائی رہی ایران کے اندر, کہ اعتراف کیوں کیا. وہ اعتراف اگر کیا بھی ہے وزیر اعظم نے تو یہ تو نہیں کہا کہ حکومت نے یہ کروایا اب حکومت نہیں کرے گی. یہ تو ایک نادان کو بھی اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دہشت گرد ہیں, پاکستان میں بھی وہ دہشت گردی کرتے ہیں اور پاکستان کی زمین استعمال کر کے باہر بھی دہشت گردی کرتے ہیں. اب ملک کے اندر آپریشن شروع ہوا ہے دہشت گردی کے خلاف, جس طرح پاکستان میں اب ان کو دہشت گردی کا موقع نہیں دیں گے, اسی طرح باہر بھی ان کو موقع نہیں دیں گے دہشت گردی کے خلاف. لیکن جس طرح سے میڈیا نے اور جس طرح سے اپوزیشن نے اور جس طرح سے یہاں وزیر اعظم کے اس بیان کو لیا گیا ہے, وہ بہت تشویشناک ہے کہ یہ بات, یہ اعتراف کیوں کیا ہے. یعنی گویا بعضوں پر وزیر اعظم کا یہ بیان بہت بجلی بن کر گرا ہے, بعض گویا رسوا ہو گئے ہیں, ننگے ہو گئے ہیں, بعض یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں جا کر دنیا کے سامنے انہوں نے اریان کر دیا ہے. یعنی بوکھلاہٹ کیوں اتنی طاری ہوئی ہے اگر وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ یہاں دہشت گرد تھے, پاکستان کی زمین استعمال کرتے تھے, لیکن حکومت پاکستان ہرگز اس میں شامل نہیں ہے, یا پاکستان کے ذمہ دار ادارے اس کے اندر شامل نہیں ہیں. مثلا پاکستانی افواج اس دہشت گردی میں نہیں ہیں, بلکہ ایران کے ساتھ تعاون کیا ہے انہوں نے, دہشت گرد پکڑے گئے ہیں تو پاکستانی حکومت اور پاکستانی افواج کے تعاون سے وہ دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، یا ایرانی یرغمال واپس ہوئے ہیں تو وہ پاکستانی حکومت اور افواج کے تعاون کی وجہ سے واپس ہوئے ہیں، ان سے چھڑا کر انہیں واپس کیا گیا ہے۔ یہ اس قدر وزیراعظم کے بیان کو اتنا اچھالنا کہ ایسے لگتا ہے کہ گویا اسی جرم میں وزیراعظم کی حکومت ختم کرنے والے ہیں، اس طرح سے یہ بیان اچھالا جا رہا ہے۔ بھلے یہ ایک بیان تھا، اس کے علاوہ بھی وزیراعظم صاحب نے اور بھی بیانات دیے ہیں، لیکن جو کرنے گئے تھے، ایک سیکیورٹی معاہدہ اور ایک تجارتی معاہدہ گفتگو ہوئی ہے، بیانیہ آیا ہے دونوں ممالک کی طرف سے، لیکن معاہدے کا کسی قسم کا اعلان نہیں ہوا کہ لین دین کیا کریں گے اور آگے فروغ کیسے دیں گے۔ چونکہ دورے سے پہلے جو کچھ یہاں ہوا اور دورے کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے نہیں لگتا کہ ایران کی طرف پاکستانی حکومت کو کوئی قدم بڑھانے نہیں دیا جائے گا۔ پاکستانی حکومت کا اگر ہے رجحان تو پاکستان کی فضا اس طرح سے بنا دی گئی ہے کہ حکومت کے لیے خود ایک رسک بن جائے گا، اور واضح ہے کہ اس کے پیچھے عربی ممالک ہیں۔ چونکہ وزیراعظم نے وہاں ایک اور بھی بیان دیا ہے جس کو ایک اور طبقے نے یہاں بہت سنجیدگی کے ساتھ اس کو لیا اور اس کے اوپر عکس العمل دکھایا ہے، رد عمل دکھایا ہے، اور وہ رد عمل یہ ہے کہ مثلا ایران کے خلاف جو علاقائی امریکی قیادت میں جو فورسیں بن رہی ہیں، اتحاد بن رہے ہیں، افواج بن رہی ہیں، پاکستان اس میں شامل نہیں ہوگا۔ خب اس طرح کی بات بھی ان کو بہت بری لگی کہ یہ کیوں کہا ہے، ایران میں جا کر وزیراعظم نے یہ کیوں کہا ہے کہ ایران، پاکستان ایران کے خلاف کسی بھی اتحاد کا حصہ نہیں بنے گا۔ اس کے علاوہ وزیراعظم صاحب نے ایک اور بیان وہاں دیا جس پر باقاعدہ ایک اور طبقے نے کہا کہ وزیراعظم معافی مانگے، آ کر قوم سے معافی مانگے کہ یہ بات انہوں نے کیوں کی ہے۔ یہ بھی پاکستان کے اندر ہونے والی حساسیت ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس قدر ملک کے اندر بعض عناصر، مؤثر عناصر جو میڈیا کے اندر بھی گھسے ہوئے ہیں، سیاست کے اندر بھی گھسے ہوئے ہیں، سیاسی جماعتوں کے اندر بھی گھسے ہوئے ہیں اور حکومتی عہدوں پر بھی جا پہنچے ہیں، اس قدر ان کو ناگوار گزرا، وزیراعظم ایران جانا ناگوار گزرا، ایران کے اندر جا کر بیان دینا ناگوار گزرا، اور کوئی وزیراعظم سے معافی طلب کروا رہا ہے، کوئی وزیراعظم کو معزول کرنا چاہتا ہے، کوئی کیا۔ یہ غصہ وزیراعظم پر نہیں ہے بلکہ یہ وہ لابیاں ہیں جو عربی پیسہ اور امریکی مفادات کے لیے، جنہوں نے ایران کے لیے پاکستان میں یہ حساسیت پیدا کی ہوئی ہے۔ ایک اور جملہ وزیراعظم صاحب کا جو ملکی فضا میں کافی اس کا منفی اثر ہوا ہے، کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے موجودہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے متعلق نازیبہ جملہ کہہ دیا ہے۔ وزیراعظم نے خیبر پختونخوا میں ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے وانا میں بلاول بھٹو صاحبہ کہہ دیا ہے، اور کہہ کے پھر چپ بھی ہوئے ہیں تاکہ مجمع داد دے تھوڑا کہ انہوں نے کوئی بڑی بات کر دی ہے۔ بہرکیف ابھی تک ہمارے وزیراعظم صاحب کو یہ احساس نہیں ہے کہ میں وزیراعظم ہوں، ملک کا ذمہ دار آدمی ہوں، سوچ سمجھ کے بولوں کیا کہہ رہا ہوں اور کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اور اس سے بھی بہت سبکی ہوئی ہے ان کے، اور اس کے زیر حواری توجیہیں کرتے ہیں لیکن کوئی توجیہ بنتی نہیں ہے، اور اس طرح پاکستانی قوم کا دل بہلایا جاتا ہے۔ یہ سب کام اس لیے ہیں کہ معیشت کو چھوڑو، مہنگائی کو بھی چھوڑو، حالات کو بھی چھوڑو، آپ بجلی کا بل بھی چھوڑو، گیس ملتی یا نہیں ملتی یہ چھوڑو، لطف اندوز ہو آپ، وزیراعظم صاحب اور ان کی کابینہ کے بیانات سے لطف اندوز ہو آپ، وہ کیا ارشادات فرماتے ہیں، کس کی توہین کرتے ہیں، کس کا کیا کرتے ہیں۔ باہر کے ججتا نہیں ہے، ایک اتنے عہدے کے ساتھ یہ باتیں مناسبت نہیں رکھتی ہیں۔ پاکستان میں ایک اور جو توجہ طلب مطلب ہے وہ ہے امریکی سفارت خانے میں، خبروں میں آیا ہے، جیسا اخبار میں آیا ہے، امریکی سفارت خانے میں اسلام آباد میں باقاعدہ طور پر ایک فوجی ٹریننگ سینٹر بنایا گیا ہے، اور جس طرح فوجی چھونی کے اندر یا ٹریننگ سینٹر کے اندر ہوتا ہے کہ ایک علاقہ نشانہ بازی کے لیے ہوتا ہے کہ جہاں پر کچے فوجیوں کو فائرنگ کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، بندوق چلانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے اور نشانہ پکا کروایا جاتا ہے ان کا، فائرنگ رینج کہتے ہیں اس کو، ایسا ایریا کچھ آگے گتے کے ٹارگٹ لگے ہوتے ہیں دائرے، اور دور کچھ فاصلے کے اوپر چند سو میٹر سے اس کے اوپر فائرنگ کی جاتی ہے تاکہ یہ ماہر، عموماً جنگی فورس تیار کرنے کے لیے ایسے سینٹر کی ضرورت ہوتی ہے، کہ ایک سفارت خانہ ہے، وہ سفارت خانہ جس کے اندر اسلحہ بھی نہیں ہونا چاہیے، چونکہ میزبان ملک کا کام ہے ان کو تحفظ دینا، سیکورٹی دینا عالمی قوانین کے مطابق، لیکن ایک سفارت خانہ پاکستان کے اندر بنتا ہے، یہ سفارت خانہ جو بنا ہے اس کی قانونی منظوری نقشہ اور وہ کوئی پاکستان سے منظوری نہیں لی گئی، بغیر قانونی اجازت کے بنا ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ فائرنگ رینج اور ریپلنگ ٹاور بنایا گیا ہے، وہ رسے سے جو اترتے چڑھتے ہیں فوجی جوان ٹریننگ کے لیے، ایک بڑا ٹاور ہوتا ہے سیڑھیوں سے اوپر چڑھ کے پھر رسے کے ذریعے سے نیچے آتے ہیں، اس کا باقاعدہ انہوں نے تصویریں بھی نشر کی ہیں، اور سفارت خانے کے اندر فوجی چھونی ہے، یہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے بہت برا مانا ہے، غیر اخلاقی حرکت کی ہے، بس اس حد تک وہ بھی میڈیا کے سامنے کہا ہے، سفارت خانے کو نہیں کہا کہ یہ بند کرو یا اس کو ہم ختم کرتے ہیں یا سفارت خانے کو ہی تالا لگاتے ہیں، کیوں اتنی جنگی تیاری ایک سفارت خانہ کر رہا ہے، کس کے لیے، دوسرے ملک کے اندر جا کر، وہ بھی پاکستان جیسے ملک، کس کو ٹریننگ دینا چاہتا ہے، کس کے خلاف ٹریننگ دینا چاہتا ہے، کہاں خصوصی فورس کس ہدف کے لیے تیار کر رہا ہے، خفیہ اگر اپنے لوگوں کو ٹریننگ دینی ہے پاکستان پولیس کے ہاں، پاکستان رینجرز کے ہاں، پاکستان آرمی کے ہاں بھیجے، اگر سفارت خانے کے گارڈز کو یا سفارت خانے کے محافظوں کو تربیت دلوانی ہے، پہلے تو اپنے ملک سے تربیت یافتہ لے کر آئیں، اگر وہاں نہیں ملی تو پاکستان کے اندر انتظام ہے سرکاری طور پر ان سے کروائیں، یا پاکستان سے آپ حفاظت کے لیے چارہ جوئی کروائیں، اپنے سفارت خانے کے اندر اس طرح کا ماحول بنانا یہ توجہ طلب ہے، لیکن پاکستان میں کوئی اس پر حساس نہیں ہے، کیا حرج ہے اگر امریکہ کے سفارت خانے میں فوجی تربیت ہو رہی ہے تو پاکستان کے نفع میں ہی ہوگا، پاکستان کا ہی دفاع کریں گے یہ لوگ، ممکن ہے وزیر خارجہ ہمارے وہ وزیر اعظم کے دورے کو تو خراب کیا وزیر خارجہ نے، لیکن اب یہاں اپنے بغل میں وزیر خارجہ بھی، وزیر خارجہ اور امریکی سفارت خانے کا، وزیر خارجہ کا دفتر اور ان میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، پیدل کا راستہ ہے امریکی سفارت خانے میں، وہاں کے بارے میں اب وزیر خارجہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں، ابھی تک اخباروں میں یہ آیا ہے کہ برا مانا ہے انہوں نے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے، پیر بھی ہیں ممکن ہے کوئی بد دعا بھی دی ہو دل میں کہ یہ رسا ٹوٹ جائے، مثلا یہ رینج جو ہے اس میں کیچڑ ہو جائے، اس میں نہ کر سکیں یہ ٹریننگ، کچھ اس طرح کیا ہوگا، پیر صاحب ہیں وہ خود گدی نشین ہیں، بھلے عالمی حالات میں دو مسئلے بہت ہی ناگوار ہیں، تلخ ہیں، تکلیف دہ، ایک سری لنکا کے اندر دہشت گردی کی کارروائی ہوئی ہے اور وسیع پیمانے پر ہلاکتیں وہاں ہوئی ہیں، مسیحی تہوار تھا مذہبی، اور اس تہوار کے دن بالعموم مسیحی برادری کو نشانہ بنایا گیا ہے، عیسائیوں کو، ان کے گرجا گھر اور ان کے ہوٹل اور ساتھ اس کے کچھ دوسرے بدھسٹ بھی اس کا نشانہ بنے ہیں. پہلے سری لنکا حکومت نے خود ہلاکتیں 300 کے لگ بھگ ذکر کی ہیں, اور اب خود باقاعدہ سرکاری طور پر اعلان کیا ہے کہ 100 ہلاکتیں کم ہوئی ہیں, 300 نہیں ہوئی ہیں. یعنی 350 پہلے کہا تھا 350 یا 356, اب کہتے ہیں نہیں 253 ہوئی ہیں. یہ بھی ایک انوکھی بات ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد کو کم کر کے ذکر کر رہے ہیں. بہرکیف سری لنکا انڈیا کے جوار میں ملک ہے, عرصے سے خانہ جنگی کا شکار رہا ہے. ایک جمعیت, برادری یا قومیت جو سری لنکا کے اندر ہے سنہالا, اور دوسرے ہیں تامل. تامل برادری انڈیا کے تامل ناڈو سے متصل ہے, اور ایک ہی جس طرح پنجاب دو ہیں, انڈیا کا پنجاب ہے اور پاکستان کا پنجاب ہے, اسی طرح سری لنکا اور انڈیا کے بھی مشترکہ یہ جمعیت رہتی ہے تامل. یہ تامل آزادی کا اعلان کر رہے تھے اور سری لنکا کے سنہالا قومیت سے علیحدہ ہو کر اپنا ملک بنانا چاہ رہے تھے, اور بہت خونریز جنگیں ہوئیں. بہت طولانی ترین جنگ سری لنکا کے اندر ہوئی جس نے سری لنکا کو بہت تباہ کیا. لاکھوں لوگ قتل ہوئے اور کئی اس میں, اور جانی نقصان, مالی نقصان فراوان ہوا. عالمی برادری کی مداخلت سے اور کچھ ملکی آلات کی وجہ سے اس کے اندر امن آیا کچھ عرصے سے, اور اس کے بعد یہ سلسلہ دہشت گردی والا شروع ہوا ہے. بہت افسوسناک ہے کہ اتنی جمعیت, اتنی ہلاکت انسانوں کی, اور وہ بھی بے جرم انسانوں کی, بے قصور انسانوں کی, اور انہیں انتہائی ظالمانہ بہیمانہ طریقے سے اس طرح بموں کا نشانہ, عورتیں, بچے اور بوڑھے مرد, زیر پبلک میں, پبلک جگہوں پر, جب عوامی جگہوں پر ہوا تو ہر طبقہ اس کا نشانہ بنا ہے. یہ جو حملہ ہوا ہے, اب جیسے خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسی نے اور امریکی خفیہ ایجنسی نے, دونوں نے سری لنکا انٹیلیجنس کو پہلے سے خبردار کیا ہوا تھا کہ آپ کے ان مراکز پر حملہ ہونے والا ہے. اس کے باوجود سری لنکن فورسز نے کوئی سنجیدہ اس کو نہیں لیا, توجہ نہیں کی, اور نتیجہ یہ اتنی بڑی ہلاکتیں ہوئیں. اس کے فوراً بعد سری لنکن صدر نے جتنے سیکیورٹی انچارج تھے, کمانڈر تھے, سب بدل دیے ہیں, تمام سب کو استعفیٰ لے لیا کہ ان کی کوتاہی ہے. ابھی تو کوتاہی ڈالی جا رہی ہے ان کی, لیکن ممکن ہے یہ ملوث ہوں سارے اس کے اندر, چونکہ جب اطلاع تھی ان کو پہلے کہ اس طرح کا خوفناک کام ہونے والا ہے. اس کے باوجود نہ پولیس نے, نہ خفیہ ان کے ایجنسیوں نے, اور کسی نے بھی کوئی اقدام نہیں کیا, کوئی الرٹ بھی جاری نہیں کیا, حکومت کو نہیں بتایا, صدر کو نہیں بتایا, کابینہ کو نہیں بتایا کہ اس طرح کا الرٹ بھی ہمیں پہنچا ہے. ایک تو ملک کے اندر کیسی ایجنسیاں ہیں جن کو نہیں پتا, اور غیر ملکی ایجنسیاں ان کو بتا رہی ہیں کہ آپ کے ملک میں دہشت گردی ہونے والی ہے, اور ان کے بتانے کے باوجود یہ ٹس سے مس نہ ہوں اور اتنی دہشت گردی ہو جائے. ظاہر ہے یہ کام اتنا سادہ نہیں ہے کہ انہوں نے سنجیدہ نہیں لیا, اور ان کو معزول کر دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑی پلاننگ تھی. اصل میں یہ واقعہ جو ہوا, چونکہ فوراً ہی جس دن یہ حادثہ ہوا اسی دن باقاعدہ طور پر حکومتی سری لنکن حکومت اور ارد گرد سے آوازیں آنے لگیں کہ یہ مسلمانوں نے کیا ہے. 9 سے 10% ظاہراً یا کچھ زیادہ مسلمان ہیں سری لنکا کے اندر, یہ مسلمانوں پہ ڈال دیا گیا کہ مسلمانوں کی یہ کارروائی ہے. پہلے ایک جماعت توحید کا نام لیا گیا, اور پھر اس کے بعد داعش نے یہ ذمہ داری قبول کر لی ہے کہ داعش نے خود کش حملے کروائے ہیں. کچھ خود کش بمبار عورتیں تھیں, کچھ خود کش بمبار مرد تھے جو برطانیہ آسٹریلیا سے پڑھ کر آئے ہوئے تھے اور داعش کے حصہ تھے, اور انہوں نے یہ کام کیا ہے. یہ سینیریو جیسا پہلے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ دنیا میں ایک عام ٹرینڈ بن چکا ہے اس وقت کہ خود زنی، آپ اپنے آپ کو مار کے پھر اپنے رقیب کے اوپر تھوپ کے اس کو اور اس پر چڑھائی کر دیں، اس کو نابود کر دیں، یہ ایک آسان فارمولہ امریکہ نے یہ اسٹریٹجی دنیا کو پڑھائی ہے، سکھائی ہے، جس پر عمل ہو رہا ہے۔ امریکہ نے 9/11 میں یہ ڈرامہ رچایا کہ خود اپنے ٹاور پر حملہ کروایا، کیا وسائل دیے، سب کچھ کیا، اور حملہ ہوتے ہی فوراً کہا کہ یہ القاعدہ نے کیا ہے اور القاعدہ افغانستان میں ہے، اور فوراً افغانستان پر حملے کی تیاریاں شروع ہو گئیں، پاکستان کو فون کیا گیا، عربوں کو فون کیا گیا، اور اس طرح۔ اور اس حملے میں بعد میں جو تفصیلات سامنے آئیں وہ یہ کہ پکڑے کہاں سے گئے کہ یہ القاعدہ نے کیا، پاسپورٹ ان کے جنہوں نے جہاز ٹکرائے ہیں ٹاور سے، دہشت گرد، وہ پاسپورٹ جیب میں رکھتے تھے، پاسپورٹ جیب میں لے کے گئے دہشت گردی کرنے کے لیے، جہاز اغوا کیے انہوں نے امریکی ایئرپورٹ سے، مسافر جہاز، اور پاسپورٹ جیب میں رکھے ہوئے تھے۔ پھر وہاں پر ٹکرائے، جب جہاز ٹکرائے تو ساری دنیا نے ان فلموں میں دیکھا ہے کہ وہاں پر آگ کے شعلے جہاز کے ٹکرانے سے، جہاز کے اندر جتنا ٹینک فیول تھا، پٹرول بھرا ہوا تھا، وہ سارا پھٹ گیا، اور پھٹنے سے اس کے اندر جو حرارت تولید ہوئی وہاں پر وہ بہت ہائی درجے کی حرارت تھی، اتنی ہائی درجے کی کہ جس نے پتھر بلاک اور اینٹیں پگھلا کے پاؤڈر بنا دیے۔ لوہا جلدی پگھل جاتا ہے، اینٹ نہیں پگھلتی، اینٹ مٹی سے بنی ہوتی ہے، اور اس میں اینٹ بھی پاؤڈر بن گئی، اتنا ہائی درجے کا وہاں پر حرارت کا شعلہ اٹھا، اور اس شعلے میں ہر چیز، مثلا سریا پگھل گیا، ایلومینیم پگھل گیا، سیمنٹ پگھل گیا، پاؤڈر بن گیا، کئی کئی فٹ پاؤڈر کے وہاں جو گرد و غبار اڑا اور پڑا سڑکوں کے اوپر اور اطراف کی عمارتوں کے اوپر، کئی کئی فٹ تہ لگ گئی اس کی، اور اسی میں پاسپورٹ دہشت گرد کا، دہشت گرد خود بھی پاؤڈر بن گیا، اس کا بھی جسم نہیں ملا لیکن پاسپورٹ محفوظ رہا اس کا، اور پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا نام باقاعدہ، انہوں نے وہاں سے پاسپورٹ نکال کے فوراً کہا کہ یہ فلاں تنظیم نے کیا، اور وہ تنظیم میں یہ پورا ایک سینیریو پہلے سے لکھا ہوا تھا، اور اس کے مطابق انہوں نے، یہ ایک عام سی اسٹریٹجی تھی جو پہلے گاؤں میں دیہاتوں میں عملی ہوتی تھی، اب عالمی فارمولہ بن گئی ہے، پہلے یہ گاؤں کے چودھری لوگ یہ کام کرتے تھے، یہ مثلا گاؤں کا وڈیرا جس نے دوسرے لوگوں کو دبا کے رکھنا ہے، ان کی زمینیں ہتھیانی ہیں، ان کو مارنا پیٹنا ہے، ان کے اموال ضبط کرنے ہیں، اس کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے ایک دو بندے بھیجتا تھا جو کسی گاؤں کے شریف آدمی کو جا کے مارتے تھے مثلا، پھر یہ اسٹریٹجی انہوں نے چینج کی، اور وہ یہ کی کہ اپنا نقصان کرو بجائے دوسرے کے اوپر چڑھائی کرنے کے، کسی شریف کو پیٹنے کے، کہ اس سے بدنامی ہو جاتی ہے، پولیس آ جاتی ہے، سارے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ چودھری نے فلاں کو مارا ہے، ضعیف آدمی کو، شریف آدمی کو مارا ہے، اس سے بچنے کے لیے بدنامی سے یہ کام کرو کہ اپنا پہلے نقصان کرو، مثلا چودھری نے اپنا جانور مروا دیا، اپنی بھینس کو مار دیا، اپنی گائے مار دی، اپنا کوئی نوکر مار دیا، اور کہا کہ اس پہ ڈال دیا کہ یہ اس نے مارا ہے، اس شریف آدمی نے مارا ہے، پھر اس کو جا کر اس کا گلا پکڑ لیا، اور اس کے جرم میں اس کو اور اس کا گھر بھی جلا دیا، اس کا کھیت بھی جلا دیا، اس کی زمینوں پہ بھی قبضہ کر لیا، اسے علاقے سے بھی نکال دیا۔ یہ گاؤں کی سطح پر تو پہلے عام سی چیز تھی، لیکن اب عالمی اسٹریٹجی میں تبدیل ہو گئی ہے، یہ امریکہ نے یہی کام کیا، اپنا ٹاور گرایا اپنے، اور اس کے بعد ڈال دیا یہ دہشت گرد تنظیمیں جو خود امریکہ نے خود بنائی تھیں، القاعدہ، کہ انہوں نے کیا ہے، اور ان کے بہانے پھر افغانستان پہ چڑھائی کر دی، پھر عراق پہ چڑھائی کر دی، پھر ایک ایک کر کے، اور اب ایران کی تیاریاں کرنے لگا ہے حملہ کرنے کے لیے، یہ اس کا آسان طریقہ ہے۔ ابھی بھی بعید نہیں ہے کہ ایران پر حملے کے جواز کے لیے پھر کوئی اس طرح کا ڈرامہ کرے اور وہ ایرانیوں کے ذمے لگا دے کہ یہ ایرانیوں نے ہم پر حملہ کیا ہے اور اب تلافی میں ہم کر رہے ہیں۔ یہ اسٹریٹجی امریکہ سے بہت سارے ممالک نے سیکھی ہے، جس طرح سے بھارت سر فہرست ہے۔ بھارت کو یہ جواز مل گیا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے بڑے لمبے چوڑے جواز کی ضرورت نہیں ہے، اپنا تھوڑا سا نقصان کر کے اور یہ کسی کے ذمے، مثلا پاکستان کے ذمے لگا دو، کشمیریوں کے ذمے لگا دو، اور پھر اس کی تلافی کے لیے خود اپنی فوجیں لے کے، جہاز لے کے چڑھ دوڑو اس کے اوپر، خود زنی کی پالی سے اپنے آپ کو مارو، دوسرے کے اوپر ڈال دو اور پھر دوسرے سے طلب شروع کر دو کہ آپ اس کا جواب دیں۔ یہی کام سری لنکا کے اندر بھی لگتا ہے کہ جس طرح، چونکہ اس پورے خطے کے اندر ایک اسلام دشمنی شدت کے ساتھ اٹھی ہے، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت تین ملک پوری تیاری کے ساتھ ہیں مسلمانوں کے قتل عام کے لیے، وسیع سطح پر، امریکہ، اسرائیل اور بھارت، ان تین کے اندر بھرپور آمادگی ہے کہ ایسی فضا بنائی جائے، ایسا ماحول بنایا جائے کہ جس سے جواز مل جائے مسلمانوں کو مارنے کا۔ رونگیا میں پہلے، چونکہ وہ بھی اسی خطے کا علاقہ ہے، رونگیا میں، برما میں یہ کام ہوا کہ مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کی گئی، ملکی افواج نے، دہشت گردوں نے، مذہبی متعصبین نے، شدت پسندوں نے ان کے گھر جلائے، ان کی لاشیں جلائیں، عورتوں کی، ان کی ہاتک کی، بچے ان کے جلائے زندہ، کشتیاں ڈبوئیں ان کی، ہر ممکنہ طریقے سے رونگیا مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا۔ اور اسی طرح دیگر اطراف کے ممالک میں مسلمانوں کو دھمکیاں دینے لگے کہ آپ ان ملکوں سے نکل جاؤ، از جملہ سری لنکا ہے۔ اور ہندوستان کے اندر جیسی فضا مسلمانوں کے خلاف شدت پکڑ رہی ہے، جو لاوا بن رہا ہے، شدت آ رہی ہے اس کے اندر، الیکشن کی وجہ سے اس میں اور زیادہ شدت آ گئی ہے، وہی اثر انداز ہو رہی ہے کہ بعید نہیں ہے یہ سری لنکا کا ماجرا بھی اسی 9/11 کی طرز کا ہو کہ سری لنکا کے اندر سے مسلمانوں کا صفایا کرنے کے لیے یہ انہوں نے اتنا بڑا ڈرامہ کھیلا ہے۔ بہر کیف جس نے بھی کیا ہے ظلم کیا ہے، افسوسناک ہے یہ واقعہ، قابل مذمت ہے یہ واقعہ، اور اس کو آ کر اب سزا مسلمانوں کو دینا یہ صاف نظر آ رہا ہے۔ اس میں عرب ملک بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، کوئی بھی اب مسلمانوں کے دفاع میں آنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، نہ آئے گا، چونکہ ایک طرف دہشت گردی ہے، یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کے اندر داعش بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے اندر جماعت توحید بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے ایک آنے والے دنوں میں مزید سری لنکا میں مسلمانوں کے لیے شدت آنے والی ہے۔ دوسرا افسوسناک واقعہ سعودی عرب کے اندر ہوا ہے کہ یہ جنایتکار خاندان، جلاد، صفاق لوگ، اور خصوصاً یہ حمار بن سلمان، انہوں نے بہت سارے بے گناہ مومنین شیعہ اور غیر شیعہ ان کے سر قلم کیے ہیں، 37 کے قریب بے گناہ شہری، بے قصور شہریوں کو سر قلم کیا ہے انہوں نے، اپنی اسی قصابی خصلت کی وجہ سے اور بہیمیت کی وجہ سے، درندگی دکھانے کے لیے، جن میں تقریباً 32 یا 33 کے قریب شیعہ مومنین تھے، جن میں علماء اکرام بھی موجود تھے۔ عرصے سے انہیں اسارت میں رکھا ہوا تھا اور ان کا کوئی جرم، کوئی قصور نہیں ہے، نہ کسی دہشت گردی کے واقعہ میں ملوث ہے، نہ کسی اور جرم میں انہوں نے، صرف اس وجہ سے کہ یہ شیعہ ہیں اور یہ آل سعود کو پسند نہیں کرتے، یا آل سعود سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہم پہ ظلم نہ کریں، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جس طرح سے ان کے سرور و سالار شہدائے سعودی عرب کے، حجاز کے شہداء کے شیخ نمر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، فقط انہیں للکارا کہ تم ظالم ہو اور ظلم بند کرو، صرف یہ کہا انہوں نے، اور اس کے بدلے میں ان کا بھی سر قلم کیا، اور اب ان کے جو اسی وقت سے جو قید اسارت میں تھے علماء اور ان کے طرفدار اور پیروکار، انہیں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا ہے۔ لیکن پوری دنیا میں خاموشی ہے، اس کھلے ظلم کے اوپر کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ بعض تنظیمیں ہیں غیر مؤثر، انہوں نے یہ آواز اٹھائی ہے، لیکن مؤثر طور پر کہیں سے بھی کوئی اس کی مخالفت میں آواز نہیں اٹھی۔ آل سعود کی تاریخ ہی ظلم و جنایت کی ہے۔ اگر پیچھے چلے جائیں ایک صدی پہلے، جب سے یہ خونخوار خاندان اس مقدس سرزمین میں وارد ہوا اور تسلط اس نے پیدا کیا ہے، اس وقت سے لے کر ابھی تک انہوں نے جو کام سب سے زیادہ انجام دیا ہے وہ یہی قتل عام ہے مسلمانوں کا، ہر مسلمان کا، سنی مسلمانوں کا، شیعہ مسلمانوں کا۔ اور آج خصوصاً جب کہ ملک کے اندر ایک طرف سے لبرلزم کا نعرہ لگاتے ہیں، ایک طرف سے توازن اور اعتدال کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن شیعہ دشمنی میں ذرا برابر ان کے فرق نہیں آ رہا، اسی شدت کے ساتھ تشیع کو سرکوب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ سعودی عرب، چونکہ وہاں کے شیعہ ان کے اپنی زیر تسلط ہیں، ان کی گردنوں پہ یہ چھائے ہوئے ہیں، حاکم مسلط ہیں، اس لیے آسانی سے انہیں یہ نشانہ بنا لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں بے جرم و خطا۔ لیکن یوں نہیں کہ یہ ان کی دشمنی سعودی عرب کے اندر منحصر ہے، بلکہ شیعہ جہاں بھی ہے یہ جلاد اس کے دشمن ہیں۔ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، اور پاکستان میں ان کے ان جلادوں کے حامی اور طرفدار اور ان کے پالتو اور ان کے فضلہ خور کثرت سے موجود ہیں، اور ان کے اندر بھی وہی شدت پائی جاتی ہے تشیع کے خلاف۔ جس طرح سے ابھی پاکستان میں بھی ایک لہر اٹھی ہے کہ شیعہ جوانوں کو اٹھا کے لاپتہ کر دینا، کوئی جرم ان کے اوپر نہیں ڈالتے، عدالتوں میں پیش نہیں کرتے، پولیس کے سپرد نہیں کرتے، نامعلوم افراد آ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں، کوئی سالوں سے لاپتہ ہے، ان کے گھروں میں خبر نہیں ہے، بتاتے نہیں ہیں۔ اس طرح کا ماحول پاکستان کے اندر بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ جتنا وہ پیکج پاکستان لے کر آیا ہے بن سلمان، ابھی دیا نہیں ہے اس نے، لیکن دکھایا ہے اس نے کہ یہ آپ کو دے سکتا ہوں یہ انعام، اور اس انعام میں جو ماموریت ایک دیتے ہیں وہ شیعہ دشمنی ہے، یہ واضح چیز ہے، کھلی چیز ہے۔ اور اسی طرح سے اس کے اثرات دیگر ممالک کے اوپر بھی موجود ہیں۔ جس طرح ان کی تاریخ ظلم و ستم اور درندگی کی ہے، اور خونخاری کی اور جنایت کی تاریخ ہے، ادھر سے تشیع کی تاریخ بھی ساری لہو رنگ ہے، سب تشیع کی تاریخ بھی ساری سرخ ہے، شہادت کی تاریخ ہے ساری، اور استقامت کی تاریخ ہے، مبارزے کی تاریخ ہے، اور پائیداری کی تاریخ ہے۔ تشیع 1400 سال سے ابھی تک انہی مشابہ حالات سے گزرتا رہا ہے ہر سرزمین کے اوپر۔ عراق میں قتل عام، ابھی بھی اجتماعی قبریں جب دریافت ہوتی ہیں تو سینکڑوں افراد مومنین کو صدام کے دور میں اور دوسروں نے، داعش نے آ کر قتل عام کیا، لیکن الحمدللہ آج بھی تشیع سربلند ہے، سرفراز ہے۔ اسی طرح یہ جلاد جو بحرین کے اندر ہیں، انہوں نے ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے بحرینی مظلومین کے اوپر۔ آل سعود نے حجاز کے اندر اپنے تئیں اپنے خیال خام زہم شیطانی کے مطابق یہ تشیع کا صفایا کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کے ناقص عقل میں، فہم میں، ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ پودا، وہ شجرہ طیبہ کہ جس کی جڑوں کو خون سیراب کرتا ہو، وہ خون گرانے سے مرجھاتا نہیں ہے بلکہ سرسبز ہوتا ہے اور بڑھتا ہے آگے۔ اور ایسا ہی تاریخ میں ہوا ہے، اور ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ شجرہ ملعونہ آل سعود کا انہی مظلوم شہداء کے خون کے صدقے انشاءاللہ، اور ان کے خون کے نتیجے میں انشاءاللہ نابود ہوں گے، محو ہوں گے۔ یہ آثار بھی دنیا دیکھ رہی ہے، یہ ان کے آخری اوچھے اور پونڈے اتکنڈے ہیں اپنے تحفظ کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، لیکن قہر خدا سے ظلم ان کا بچے گا نہیں، ختم ہوگا، اور یہ ظلم انشاءاللہ عنقریب ان بانیوں اور ظالموں سمیت نابود ہوگا انشاءاللہ۔ ایک اور جو صورتحال مشرق وسطی میں اور دیگر ممالک کے اندر بھی ہے، جس طرح مصر کے اندر ریفرنڈم ہوا ہے جس میں جنرل سی سی 2030 کے لیے اب صدر بن گیا ہے، 10 سال آئندہ کے لیے، 11 سال کے لیے صدر بن گیا ہے۔ یہ بھی ایک رول ماڈل ہے حکومتی مسلمان ملکوں کے لیے کہ اس طرح سے حکومتیں تشکیل دی جائیں۔ اس پہ زیادہ میں گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن ابھی وقت نہیں ہے، بعد کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیبیا میں جنگ میں بہت شدت آ گئی ہے، اور ایک طرف سے سعودی عرب اور امارات کا اتحادی خلیفہ خفتر ہے، اور دوسری طرف سے وزیراعظم ملک اور رسمی سرکاری افواج طرابلس کے قبضے کے اوپر ان میں جنگ ہے، اور باقی سارے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ لیبیا میں یہ قتل عام کہاں پہنچتا ہے۔ مشرق وسطی میں جو صورتحال بن رہی ہے اور اس میں شدت آ رہی ہے، اور یہ حالات باقی بھی تقریباً اسی تناظر میں دیکھے جا رہے ہیں، وہ ہے حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ، جس کا اعلان دونوں طرف سے کر دیا گیا ہے۔ سید مقاومت نے بھی یہ عندیہ دے دیا ہے کہ یہ جنگ یقینی ہے اور ہوگی اور فیصلہ کن ہوگی، اور ادھر سے اسرائیل کی طرف سے بھی یہ اشارے مل رہے ہیں کہ اس جنگ کی تیاریاں ان کی جانب سے بھی ہو رہی ہیں۔ دونوں فریق ایک دوسرے کو ابھی تول رہے ہیں اور انتظامات کر رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ جنگ بھی سر پر ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ اگر یہ جنگ نہیں ہوتی تو اس صورت میں، چونکہ موجودہ صورتحال میں اسرائیل شکست خوردہ ہے خطے کے اندر، اس پورے علاقے میں، سوریا میں بالخصوص اور عراق میں، امریکہ شکست خوردہ ہے، قطر، امارات، سعودی عرب، ترکی مشترکہ طور پر، جنہوں نے اس دونوں ملکوں کے اندر حالات پیدا کیے، ناامن کیا اور حکومتیں گرانے کی کوشش کی، یہ دونوں شکست خوردہ سمجھے جا رہے ہیں، نابود ہو چکے ہیں، یہ سیاسی حیثیت ان کی، فوجی عسکری حیثیت ان کی، سب ملیا میٹ ہو گیا ہے، اور یہ سب کچھ ایران کے وجہ سے ہوا، اس لیے ایران کے ساتھ ان کی دشمنی میں بہت شدت آ گئی ہے، اور ایران کے ساتھ بھی فیصلہ کن نبرد کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن جیسا پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ ایران کے خلاف جنگ میں انہیں مشکل حزب اللہ سے ہے، ایران بھی توانا ہے لیکن یہ بازو ایران کا بہت توانا ہے، اتنا کہ جرت نہیں ہوتی ان کو حزب اللہ کے خلاف کوئی اقدام کریں، لیکن دوسری طرف سے چارہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، چونکہ اس رسوائی کے ساتھ آگے مزید سیاست نہیں کر سکتے خطے کے اندر، پلڑا جب بھاری ہو حزب اللہ کا۔ ایک اور جو اس کے اندر وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ٹرمپ نے ایک بہت ہی بےہودہ کام کیا، ایک جیسے بیت المقدس کو دارالخلافہ مانا اور وہاں اپنا سفارت خانہ منتقل کرنے کیا تل ابیب سے بیت المقدس میں، اسی طرح ایک اور بونڈا اور اوچھا کام جو احمق ترین انسان دنیا کا کر سکتا ہے وہ کیا اس نے، اور وہ یہ کہ جولان پہاڑیاں، اردو میں جن کو گولان کہا جاتا ہے، جولان پہاڑیاں جن پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا تھا، جو سوریا کا حصہ ہیں، انہیں باقاعدہ طور پر قابض اسرائیل کا حصہ مان لیا کہ امریکہ کے نزدیک یہ اب سوریا کا نہیں بلکہ اسرائیل کا حصہ ہے۔ یہ خفت مٹائی اس نے، سوریا میں شکست کھائی، عراق میں شکست کھائی، انتقام کے طور پر یہ کہا کہ ٹھیک ہے سوریا میں اگر میں کامیاب نہیں ہوا بشار اسد کو گرانے میں اور سوریا پہ تکفیری حکومت لانے میں، تو جولان کی پہاڑیاں اب اسرائیل کی ہیں۔ یہ جیسے کوئی عاجز آدمی، چھچورا آدمی یہ کام کرتا ہے، جس کے ہاتھ پلے کچھ نہ آئے جنگ میں، مثلا اس کے ہاتھ پلے کچھ نہ آئے، جنگ لڑے، جنگ میں اس کو مار پڑے، بے عزت ہو، سخت بے عزت ہو جنگ کے اندر، اور جنگ سے بھاگتے بھاگتے کسی کی گدی چرا کے لے جائے، کہ ٹھیک ہے اب اگر وہاں میں شکست کھا گیا تو گدی میری ہے ابھی، یہ اس طرح کا اقدام اس سپر طاقت نے کیا ہے کہ مقبوضہ پہاڑیاں ہیں، غصبی پہاڑیاں ہیں، کہا یہ اسرائیل کی ہیں، اور اسرائیلی وزیر اعظم نے الیکشن جیت کر یہ کہا ہے کہ اب ان پہاڑیوں پر بھی ہم کالونیاں بنائیں گے اور وہ ٹرمپ کالونیاں کہلائیں گی۔ یہ خفت جو اسرائیل نے اور ٹرمپ نے اٹھائی ہے اور سبکی ان کی ہوئی ہے اور یہ احمقانہ کام کیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی۔ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے، ٹرمپ کو کیوں تکلیف ہے، نتنیاہو کو، اور کیوں اتنے بوکھلائے ہوئے ہیں۔ صرف سوریا کی شکست ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ حزب اللہ نے مکمل تیاری کی ہوئی ہے ان پہاڑیوں کو آزاد کرانے کے لیے اسرائیل کے وجود سے۔ اس جنگ کے نقشے باقاعدہ تیار ہیں، اس جنگ کے لیے پوری بھرپور آمادگی ہے، اس کے لیے جنگی ساز و سامان باقاعدہ تیار ہے، فورسز تیار ہیں، اس کے جتنا پہلا جنگ سے پہلے کے جو مراحل ہوتے ہیں مطالعاتی، وہ سارے انجام پا چکے ہیں، صرف اعلان کرنا ہے۔ اور جولان ایک ایسی جگہ ہے کہ اسرائیل آدھا گھنٹہ بھی نہیں ٹک سکتا وہاں پر حزب اللہ کے سامنے۔ اس سے پہلے کہ حزب اللہ جولان پر حملہ کرے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ لبنان پر حملہ کر دیں۔ یعنی اب دو صورتیں ہیں، اگر جولان پر حملہ کرتے ہیں تو اسرائیل نابود ہوتا ہے، یہ اسرائیل کی نابودی کی طرف ایک قدم ہوگا بڑا اہم، اگر جولان پہاڑیاں آزاد ہو جاتی ہیں۔ اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ جولان پر حملہ نہ ہو تو انہیں پہل کرنی پڑے گی، پہل کرنے کے لیے یہ لبنان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور لبنان پر حملے کے لیے جرت نہیں ہو رہی ان کے اندر۔ لبنان پر حملے کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر، حزب اللہ نے وہ حصہ اپنی جنگی ساز و سامان کا جو دکھانا مقصود تھا، یعنی وہ دانت دکھا دیے ہیں حزب اللہ نے، کچھ نہیں دکھائے، کچھ دکھا دیے ہیں کہ یہ آگے دانت ہیں ہمارے، اب ان کی جرت نہیں ہوتی کہ اس میزائل سسٹم کے بعد یہ لبنان کا رخ کریں، لیکن یہ اس بہانے کی تلاش میں ہے کہ کسی طرح سے یہ عمل شروع ہو جائے۔ نتنیاہو کی یہ پالیسی ہے، بلکہ امریکیوں کی یہ پالیسی ہے، اور عربوں کی، کئی عرب ملک اور امریکہ اور اسرائیل مل کر، چونکہ جولان کی جنگ ہو تو بھی اسرائیل نابود ہے اور لبنان کی جنگ ہو تو بھی اسرائیل نابود ہے، ہر دو صورتوں میں انہیں اسرائیل کی نابودی نظر آ رہی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ تک نوبت نہ آئے اور جنگ سے پہلے ہی ہم یہ میدان مار لیں۔ اس میدان کو مارنے کے لیے انہوں نے جو نقشہ بنایا ہے وہ یہ کہ اپنے سراغ رسانوں کے ذریعے، سیٹلائٹ کے ذریعے، اپنے انٹیلیجنس سسٹم کے ذریعے، کسی طرح سے بھی، عربوں کی مدد سے، لبنانیوں کی مدد سے، اپنے جاسوسوں کی مدد سے، یہ سید مقاومت کو ٹارگٹ کریں، کہ اگر سید نصر اللہ کو ٹارگٹ کر کے شہید کر دیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بچ جائیں گے۔ لیکن یہ انہوں نے پہلے تجربہ کر لیا ہے، سید نصر اللہ سے پہلے سید عباس موسوی تھے، سید نصر اللہ کے بھی پیش رو، اور بہت ہی جیدار سید، وہ سید عباس موسوی جو حزب اللہ کے بانیوں میں سے ہیں، جو جہاد کے پرچمداروں میں سے ہیں، اور جنہوں نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا، انہیں اسرائیل نے اسی طرح سے کیا۔ اپنی گاڑی میں وہ جا رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ اور بچے کے ساتھ، اور ان کی گاڑی کے اوپر میزائل سے، ہیلیکاپٹر سے میزائل مارا انہوں نے، اور انہیں شہید کر دیا خاندان سمیت انہوں نے۔ خوب، آیا سید عباس موسوی کی شہادت سے حزب اللہ ختم ہو گئی، جہاد ختم ہو گیا، اسرائیل امن میں چلا گیا، یا اس شہادت نے حزب اللہ کو مزید مستحکم کر دیا؟ اس وقت حزب اللہ اتنی مضبوط جماعت نہیں تھی، فورس نہیں تھی جتنی آج ہے، جتنی آج طاقتور ہے۔ اس وقت اسرائیل اتنا لرزتا نہیں تھا جتنا آج لرزتا ہے۔ خوب، آج اگر یہ حماقت کرتے ہیں، یہ قدم اٹھاتے ہیں، تو اس شہادت سے یوں نہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا یہ سلسلہ، بلکہ اگر اس شہادت سے حزب اللہ میں کہیں زیادہ طاقت آئی ہے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سید مقاومت کی حفاظت فرمائے۔ لیکن جو راہ انہوں نے انتخاب کیا ہے، بالآخر راہ شہادت ہے، اگر وہ شہید ہوتے ہیں تو ان کی شہادت بھی انشاءاللہ نہ لبنانیوں کے لیے، نہ حزب اللہ کے لیے، نہ مومنین کے لیے وہ کسی شکست کا سبب نہیں بنے گی، بلکہ انشاءاللہ اور زیادہ تقویت ہوگی، چونکہ شہداء اسی طرح سے ہیں، شہداء کی تاثیر سے ہی یہ سلسلہ بڑھتا ہے۔ لیکن ان کی سنجیدگی ہے کہ ہم جنگ کا خطرہ اس طرح سے ٹال سکتے ہیں کہ سید مقاومت کو ہٹ کریں گے۔ آخری موضوع یہ عرض کرنا ہے کہ ایک اور واقعہ جو دنیاوی افق پر رونما ہوا ہے اور توجہ پاکستانیوں کے لیے بہت اہم ہے، آگاہی اس سے، یوکرین ایک ملک ہے، شناختہ شدہ ہے، اب عام ہو گیا ہے، پہلے سوویت یونین کی حد تک تو چھپا ہوا تھا، معلوم نہیں تھا، لیکن موجودہ نسل کو سب کو پتہ ہے، روس کی سرحد پر ہے، یورپی خطے میں آتا ہے، سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد یہ روسی بلاک میں ہی تھا، لیکن بعد میں ملک کے اندر کچھ سیاسی تبدیلیوں کے بعد اس نے یورپ سے الحاق کر لیا ہے، نیٹو کی طرف اس کا رجحان بن گیا ہے، یورپی یونین کی طرف اس کا رجحان ہے، اور امریکہ نے اس کو اپنی چھتری کے نیچے لے لیا ہے، اور تب سے اس کے ایک حصے پر روس نے قبضہ کر لیا ہے، اور روس مدعی ہے کہ یہاں پر نہ آئیں امریکہ اور نیٹو، یوکرین میں نہ آئیں، روسی سرحد پر نہ آئیں، باہر کے وہ ان کی ایک جنگ ہے آپس میں عرصے سے جاری ہے۔ کچھ عرصہ سے یوکرین کے اندر روس مخالف لابی جیتتی رہی ہے انتخابات میں، لیکن ابھی جو انتخاب ہوا ہے پچھلے ہفتے، اس میں بڑا ایک دلچسپ نتیجہ سامنے آیا ہے، اور وہ یہ کہ ایک ٹی وی اداکار، کومیڈین، مزاحیہ ٹی وی اداکار، فنکار، جو ٹی وی پر آ کر لوگوں کو ہنساتا تھا، جس طرح پاکستان میں بھی ہیں، ابھی کثرت سے ہیں، اداکار بھی ہیں، پانڈ ہیں، اس طرح کے لوگ آ کے جو بولتے ہیں اس طرح کے جملے، جگتے ہیں اور لوگوں کو ہنساتے ہیں، خوش کرتے ہیں، یہ پانڈ صاحب الیکشن، صدارتی الیکشن میں کھڑے ہوئے اور اتفاقاً بہت بھاری اکثریت سے جیت گئے۔ یہ سیاست دان نہیں ہیں، سیاست سے کوئی اس کو دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، نہ خاندانی طور پر، نہ پارٹی اس کی ہے، نہ، صرف چونکہ ایک مزاحیہ اداکار ہے، جگت باز ہے، ہنساتا ہے، جوکر ہے، اور لوگوں کو ایسے لوگ پسند ہوتے ہیں، جیسے پاکستانیوں کو جوکر بہت پسند ہیں، پانڈ، مجلس کوئی پانڈ پڑے آ کر تو پاکستانی بہت داد دیتے ہیں، اٹھ اٹھ کے داد دیتے ہیں، اگر کوئی علمی سنجیدہ گفتگو کرے تو بور ہوتے ہیں پاکستانیوں کو، اس وقت نیند آنا شروع ہو جاتی، اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے، جمعیاں لینا شروع کر دیتے ہیں، یوکرینی بھی لگتے ہیں کہ ہماری طرح ہی ہیں، ان کو بھی یہ اداکار جوکر بہت پسند آیا، اور انہوں نے بہت بھاری اکثریت سے، ظاہر 70% سے بھی زیادہ ووٹ دے کر اس کو کامیاب کر دیا ہے۔ اب وہ جب بن کے آیا ہے، اس نے تقریر کی ہے، اس نے کہا نہ مجھے حکومت چلانا آتی ہے، نہ مجھے ملک کا پتہ ہے، نہ مجھے سیاست کا پتہ ہے، لیکن میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ لوگوں کو غمگین نہیں ہونے دوں گا، کبھی بھی افسردہ نہیں ہونے دوں گا، ہمیشہ خوشحال رکھوں گا، وہی کام اس کو آتا ہے۔ یہ کیا سیاسی دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ پہلے اشارہ کیا تھا پاکستان کے انتخابات کے موقع پر، ایسے افراد کو جو فلمی دنیا میں یا ہنری آرٹ کی دنیا میں یا کلچرل کسی دنیا میں کوئی بڑا نمایاں مقام حاصل کر لیتے ہیں اور اس وجہ سے مقبول عام ہو جاتے ہیں، شہرت ہو جاتی ہے ان کی، ان مشہور شخصیات کو اصطلاح میں، لنڈے کی اصطلاح میں ان کو سیلیبریٹی کہا جاتا ہے، نمائشی چہرے، مشہور چہرے، محبوب چہرے، مقبول چہرے، لیکن ان کی شہرت کی وجہ کیا ہے؟ ان کی شہرت کی وجہ ہے یا ڈانس بہت اچھا کرتے ہیں، یا گانا بہت اچھا گاتے ہیں، یا قوالی بہت اچھی کرتے ہیں، خوب پاکستان میں ہیں نا ایسے جو قومی سطح پر بہت مشہور چہرے ہیں، کرکٹر ہیں، کھیلتے اچھے ہیں، یا دوڑتے اچھا ہیں، یا کوئی اور اچھا کام، مثلا فلم میں کچھ فلمی اداکار ہیں، کچھ گویے ہیں، کچھ رقص میں مشہور ہو جاتے ہیں، اس طرح کی سرگرمیوں میں ان کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے اور اسے وہ نمایاں کر کے ایک قومی مقبول مشہور شخصیت کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں، لوگ ان کو واقعاً پسند کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے لوگوں کا کوئی نقصان نہیں کیا ہوتا بلکہ اپنے فن میں ایک مہارت حاصل کر کے ایک نام کمایا اور لوگوں کا بھی دل خوش کیا ہے۔ مثلا یہ پاکستان کے جتنے کرکٹر ہیں جو چھکے مارتے ہیں بہت لمبے لمبے، تو قوم کا دل خوش کرتے ہیں، یہ چھکا پسند قوم ہے، اور وہ چھکا لگاتا ہے یہ فوراً عورتیں مرد ان کی تصویریں گھروں میں لگاتے ہیں، یا فلمی دنیا کا کوئی اداکار ہے ایسا تو وہ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کی فوٹو لے لیتے ہیں، اس کے نام پہ نام اپنا رکھ لیتے ہیں، بچوں کے نام رکھ لیتے ہیں اس کے نام پر۔ یہ ایک نفسیاتی تاثر ہوتا ہے، نفسیاتی اثر ہوتا ہے مشہور شخصیات کا، سیلیبریٹیز کا، نمائشی چہروں کا عام لوگوں کے زندگیوں کے اوپر۔ اس سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ نہیں بلکہ پیچھے سے جو مقتدر مافیا ہوتا ہے اصل، جنہیں ہر ملک کی قدرت پر طاقت پر قبضہ کرنا ہوتا ہے، وہ درحقیقت ان سیلیبریٹیز کو میدان میں لے کر آتے ہیں اور وہ انہیں لا کر ان کی مقبولیت، ان کی محبوبیت اور ان کی شہرت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، انہیں ایک اوزار کے طور پر، انہیں ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ بھی عوام کے ساتھ بھی ایک نو فریب ہوتا ہے کہ سیلیبریٹیز کے ذریعے سے آپ سیاسی میدان، اقتدار کا میدان مار لیں۔ خوب ظاہر ہے کہ سیلیبریٹی ساری زندگی جس نے مسخرہ کیا ہے، تمسخر کیا، جگتیں سنائی ہیں، اب اتنا بڑا ملک اور وہ بھی متنازع ملک اور بڑا حساس ملک کہ دو سپر طاقتیں جس کے اوپر برسر پیکار ہیں، جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس ملک کو مسخرے کے حوالے کر دیا ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ یہ ایک سیاست عام بنتی جا رہی ہے دنیا کے اندر کہ سیاستدانوں کو کسی بھی بہانے سے میدان سے باہر نکال دو اور ان کی جگہ پر سیلیبریٹیز آئیں، اور سیلیبریٹیز زر ان کو تو کام ہی نہیں ہے، یہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں آتی معاملات کیا ہیں، حکومت کیا ہے، چلانی کیسے ہے، ملک کس کو کہتے ہیں، قرضہ کس کو کہتے ہیں، معیشت کس کو کہتے ہیں، یہ تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کی دنیا نہیں ہے یہ۔ وہ اگر آج سے بھی سیکھنا شروع کر دیں بڑھاپے تک نہیں سیکھ سکتے، چونکہ بوڑھے طوطے کب پڑھا کرتے ہیں۔ اگر یہ یوکرینی صدر جو ابھی بنا ہے، یہ اگر آج سے سیاست پڑھنا شروع کر دے تو اس کو تو 70 سال اور لگیں گے سیاست سیکھتے ہوئے۔ جوکر ہے، اس کو جوکنگ کرنے دیں، اس کو لوگوں کا دل خوش کرنے دیں، دل لبھانے دیں اس کو، اس کے ذمے مملکت کریں گے تو کیا تباہی ہوگی۔ ظاہر ہے پیچھے دوسرے مہرے، اصل کھلاڑی بہت دوسرے ہوتے ہیں، یہ مہرے ہوتے ہیں، اور اس طرح سیلیبریٹیز کے ذریعے، مشہور مقبول شخصیتوں کے ذریعے عوام کے جذبات سے فائدہ اٹھا کر دھوکہ دے کے عوام کو اور ان پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ یہ جمہوریت کا حسن ہے اور خوبی ہے، چونکہ عوام نے جب چننا ہے تو عوام کے چناؤ کا کوئی معیار نہیں ہوتا۔ عوام جب چنیں گے مسخرہ بھی چن لیتے ہیں، مضحکہ بھی چن لیتے ہیں، جوکر بھی چن لیتے ہیں، جگت باز بھی چن لیتے ہیں، پانڈ بھی چن لیتے ہیں۔ اب ممکن ہے، مجھے نہیں معلوم اس کے مقابلے میں کون کون تھے، یقیناً اس کے مقابلے میں قابل لائق سیاستدان بھی ہوں گے جو ملک سنبھال سکتے تھے، لیکن چونکہ چننا لوگوں نے ہے تو لوگوں کی آنکھیں، عقل ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اسی لیے مولا رومی کا یہ فرمانا ہے کہ اے بھائی، جتنا ہو سکے عوام فریبی سے دور رہو، عوام پسندی سے دور رہو، لوگوں کے پیچھے چلنے سے اجتناب کرو، عوام کی تقلید نہ کرنا۔ کیوں؟ مولا رومی فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ عوام جب ماننے پہ آ جائیں تو گائے کو خدا مان لیتے ہیں۔ عوام کا دل اگر آ جائے، ماننا شروع کر دیں تو گائے کو خدا مان لیتے ہیں، اور جب نہ ماننے پہ موڈ آ جائے، انکار پہ موڈ آ جائے، تو نوح کو نبی بھی نہیں مانتے۔ یہ عوام ہیں، یہ جوکر کو چن لیتے ہیں، یہ کسی لائق کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ملکی تقدیر اگر لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں گے تو لوگ ایسے ہی فیصلے کرتے ہیں، جمہوریت سے ایسا ہی نظام چلتا ہے۔ خوب، یہ صورتحال تھی، چند موضوعات ملکی اور عالمی اور بھی ہیں، لیکن اب وقت میں گنجائش نہیں ہے، باقی بعد میں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد۔